23 مئی سن 2003 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام بلال مسجد میں بیان فرما رہے ہیں. تیار کرتا علمی کا سدھر فون نمبر 6374813.
میرے بھائی اور دوستو, اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو امتحان کی جگہ بنایا ہے, یہ مثالی جگہ نہیں ہے, یہ آئیڈیل جگہ نہیں ہے, امتحان کا ہے. جہاں پرچے جانے والے صحیح بھی لکھ رہے ہیں, غلط بھی لکھ رہے ہیں, اور ان کے جوابات صحیح بھی درج ہو رہے ہیں, غلط بھی درج ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو اسباب کا جہان بنایا, امتحان کی جگہ بنایا, اور موت کے بعد اصل زندگی کا اعلان فرمایا. بنانے والا کسی چیز کی حیثیت کو بھی جانتا ہے, قیمت کو بھی جانتا ہے. اس نے اس دنیا کو, آپ ٹیکسٹائل کے انجینئر ہیں یا بتائیں کس کس چیز کے انجینئر ہیں, جس جس شعبے سے ہمارا تعلق ہے, اس ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے متاع, وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع, متاع قلیل ثم مآواہم جہنم بئس المآب. متاع, متاع ویسے تو کہتے ہیں مختصر تھوڑی حقیر چیز کو. ایک امام گزرے ہیں اسماعیل, قرآن پاک کے الفاظ کی تحقیق کا انہیں شوق تھا. قرآن عربی زبان میں اترا ہے, اور اہل زبان جس طرح بولتے ہیں وہ ایک حجت اور دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. تو ان کی عادت یہ تھی کہ وہ صحرا میں چلے جاتے اور قافلوں کے ساتھ رہتے, قبیلوں کے ساتھ, جس لفظ کی جس جو ہوتی تھی اس کو ذہن میں رکھ کر انتظار کرتے کہ یہ اپنی فطرت میں کب بولیں گے. ان سے جا کے پوچھتے نہیں کہ متاع کا کیا مطلب ہے, بلکہ انتظار کرتے تھے کہ خود بولیں. جب آدمی اپنی فطرت میں بولتا ہے تو پھر اپنی ہر لفظ کو اصل مقام پہ لاتا ہے. پوچھنے پر ممکن ہے کچھ آگے پیچھے ہو جائے, تو وہ یہ ان کی عادت تھی, وہ جا کے پوچھا نہیں کرتے تھے بلکہ ساتھ رہنا شروع کر دیتے تھے, انتظار کرتے تھے. جب وہ اپنی لے میں بولتے تو پھر وہ سن کے واپس آ جاتے. ایک لفظ ہے دم دما, اس کی تحقیق میں ان کو 6 مہینے لگ گئے, کیونکہ یہ لفظ عام بولا نہیں جاتا. سورہ الشمس میں آتا ہے دم دما علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا. تو اس لفظ کی جستجو میں ان کو 6 ماہ لگ گئے. وہ بولا ہی تو نہیں, وہ پوچھتے وہ نہیں, بولتے وہ نہیں. 6 مہینے گزر گئے, بدو ہانڈی کے پاس بیٹھا تھا, اس کی بیوی باہر کام کر رہی تھی, ہانڈی میں ابال آیا, ڈھکن اڑ کے دور جا گیا. تو بدو نے نعرہ لگایا, بیوی کو کہا دم دما تیل قدر, دم دما تیل قدر. وہ ہانڈی نے پٹک دیا, اٹھا کے پھینک دیا ڈھکن کو. تو وہ اس میں کہنے لگے وجد تو واللہ ہے, وجد تو واللہ ہے, شکر ہے یا اللہ, اللہ کی جگہ مجھے میرا مطلب مل گیا. اس طرح تو لفظ متاع کے لیے بھی انہوں نے سفر کیا. تو یہ جو بدو ہیں یہ کس کو متاع کہتے ہیں؟ تو ایسا ہے قبیلے کے ساتھ رہنا شوبھا, آپ کو تو ٹیکسٹائل مل نظر آئے گی بہت بڑی, کسی کو فائبر نظر آئے گا, کسی کو ٹیکسٹائل نظر آئے گی, اور کسی کو پتہ نہیں کیمیکل نظر آئے گا, کسی کو الیکٹریکل نظر آئے گا. اللہ نے اسے کیا دکھایا ہے؟ اصل تو وہ ہے جو بنانے والا کہے گا نا کہ میں اور آپ. تو ایک قبیلے کے ساتھ تھے, تو عورت برتن دھو رہی تھی, برتن دھونے کے لیے وہ تاکیاں دیہاتوں میں کٹھی کر لیتے ہیں اور اس کو لپیٹ کر, اب تو سپنج آ گیا, اس کے طرف کھل کر ہوتا ہے, وہ مشین لگا کے دھوتے ہیں. ہمارے یہاں وہ کدو کو پورا جو بڑا کدو ہو جاتا تھا اس میں وہ جالا جالا بن جاتا ہے, اس کو سکھا کے اس سے صاف کرتے ہیں. تو ہمارے زبان میں اس کو سبھی کہتے ہیں, سبھی ویسے مجموعہ کا ہوتا ہے. تو وہ پرانے کپڑے کے پھٹے ہوئے جمع شدہ جو دھاگے اور پاتیاں وہ جمع کر کے دھویا, تو اس نے دھویا صاف کیا اور اس کو رکھا ایک طرف اور کام میں لگی, پیچھے کتا آیا اور اس نے منہ مارا اور بھاگا اور ادھر کو چلا پہاڑ کی طرف. تو اس نے غور سے کہا اجل کل فاخذ المتاع وفر الى الجبل, تو وہ کتا آیا اور متاع لے گیا اور پہاڑ کی طرف بھاگ گیا. تو بدو متاع کو کہاں بولتا ہے, وہ پرانی بوسیدہ, پرانی بوسیدہ ہیں وہ تاکیاں جن کو جوڑ کر وہ ایک کپڑے کھونے کے لیے ایک کوئی بنایا جاتا ہے آلہ, یہ عربی زبان میں متاع کہلاتا ہے. اور اللہ آپ کی ملوں کو, مل مالکان کی دولتوں کو, حکمرانوں کو, حکمرانوں کی سلطنتوں کو, زیر زمین دفینوں خزینوں کو اور زیر آب موتیوں کو اور اندرون بخار جواہرات کو, ہیروں کو, زمرد کو, پخراش کو, ان ساری رنگا رنگ کی بے شمار دولتوں کو اور پھر اس کے اوپر حسین جمیل مناظر کو, ان سب کو جو اللہ پاک نے تشبیہ دی, تو کپڑے دھونے والی تاپی کے ساتھ تشبیہ دی کہ یہ دنیا متاع ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس جہان کو اسباب کا جہان بنایا ہے, یہاں چیزیں سبب سے وجود میں آتی, کرتا اللہ ہے, نظر سبب آتا ہے. سورج چلا گیا, رات آ گئی, ہم نے کہا ذرا شاید چونک سورج غروب ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, جو قدر اللہ علی النہار, میں نے رات کو دن پہ لپیٹ دیا, پھر مشرق سے سورج نکلے گا, ہم کہیں گے صبح ہو گئی, کیوں سورج نکل آیا. قرآن نے کہا نہیں, جو قدر النہار علی اللیل, اللہ نے رات کے اوپر دن کو چڑھا دیا, اللہ نے چڑھا دیا. سورج ہم کہتے ہیں خود بخود نکل آیا, اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, الشمس تجری مستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم, یہ خود نہیں نکلا, اس کو تیرے اللہ نے نکالا ہے, جس کے اندازے بڑے بے خطا ہیں, بڑے طاقتور ہیں, جس کے اندازوں میں کوئی خطا نہیں, اس کا اندازہ نہیں ہمارے اندر, اس کا تو علم محکم ہے. انہ لقول فصل وما هو بالهزل, یہ فیصلہ کن چیز ہے, کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے. تو ہم نے چاند کو دیکھا, کبھی ہلال بنا, کبھی قمر بنا, کبھی وہ مہتاب بنا, کبھی آفتاب بنا. تو ہم نے کہا شاید چاند کی گردش ہی ایسی ہے, لیکن اس کو گردش کیسے آئی, تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا, والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم, تیرے اللہ نے چاند کو گھٹایا بڑھایا گھٹایا گھٹایا, جہاں تک اس کو ایک ٹیڑھی کمان کی طرح بنا دیا, پہلی رات کا چاند, دوسری رات کا چاند, اس طرح ہو جاتا ہے جیسے کمان ہوتی ہے, تو دیکھنے میں تو تمہیں زمین اور سورج اور چاند کی گردش کے لیے نظر آیا, لیکن اللہ کی خبر یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا. ہمیں بچھی بچھائی زمین مل گئی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی, والارض فرشناها فنعم الماهدون, یہ تو میں نے بچھائی ہے, اے کوئی میرے جیسا بچھا کے دکھا دے. ہمیں گھڑے گھڑائے, لگے لگائے, ٹکے ٹکائے, پہاڑ مل گئے. تو ہم نے کہا ہمالیہ کے ساتھ, وہ یہ ہمالیہ کیسے بنا, افریقہ نے آ کر ایشیا کو ٹکر ماری, یہ سوری پیشیا یہ جو افریقہ کا بر اعظم ہے, اس نے آ کر ٹکر ماری ایشیا کے بر اعظم کو, تو اس سے جو ایک دم مٹی اوپر چڑھی اور وہ سارے اس کے اجزاء چڑھے, تو ایک اتنے بڑے پہاڑ کی شکل میں اس کو وجود مل گیا. ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو استعمال کیا ہو, یہی ذریعہ استعمال کیا ہو, کیونکہ ہم اس کا نہ انکار کرتے ہیں نہ اقرار کرتے ہیں, لیکن قرآن کی بات پکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا والجبال ارساها, تیرے اللہ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا, الم نجعل الارض مهادا, ہے کوئی اللہ کے سوا زمین بچھا کے دکھا دے, والجبال اوتادا, ہے کوئی اللہ کے سوا جو پہاڑوں کو گاڑ کے کیل بنا کے دکھا دے, والجبال ارساها, ہم نے پہاڑوں کو لگایا گاڑا. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو استعمال کیا, ممکن ہے اس نے بر اعظم تکرا کے بنا دیا, یہ اپنی قدرت سے بنا دیا براہ راست, کیونکہ ایک ذرہ نہیں تھا زمین کا زمین بچھائی, ایک پتھر نہیں تھا پہاڑ بنائے, ایک قطرہ نہیں تھا سمندر دریا بنائے, ہوا کا ایک جھونکا نہیں تھا اور 500 میل لمبا ہے ہوا کا غلاف چڑھا دیا. ایک پتا نہ تھا کروڑوں قسم کے درخت بنائے. ایک تنکا نہ تھا اور کروڑوں قسم کے اللہ تعالیٰ نے پھول مہکا دیے. اور کہیں پھل کا ایک ذرہ نہ تھا اور اللہ نے لاکھوں قسم کے پھل اور ذائقے بنا دیے. کسی جانور کا وجود نہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے لاکھوں قسم کے چوپائے دوپائے آبی ناری نوری کیا کیا خلق اللہ تعالیٰ نے بنا دی. فہذا خلق اللہ, یہ ہے تیرے رب کی تخلیق. فأرونی ماذا خلق الذین من دونی, تو جو کچھ تم نے بنایا وہ تم دکھا دو. یہ تو تیرے رب کا کارنامہ ہے. تم کوئی اپنا کارنامہ دکھانا چاہتے تو اپنے رب کو دکھا دو. تمہارے ہاتھ خالی ہیں, تم تو اپنی مرضی سے اٹھ نہیں سکتے, سو نہیں سکتے, مر نہیں سکتے, جی نہیں سکتے. ابھی ریاض سے مجھے فون آیا, نہیں جا رہا کہ میرے پاس سب کچھ ہے, مجھے نیند نہیں آ رہی, مجھے نیند نہیں آ رہی, میرے پاس سب کچھ ہے, میں گولیاں کھاتا ہوں مجھے پھر بھی نیند نہیں آ رہی, میں کیا کروں, میں کیا کروں. تو کیا دولت سے نیند آ جاتی ہے؟ کیا مخمل کے فرشوں پر نیند آ جاتی ہے؟ کیا سنگ مرمر کے فرشوں پر چلتے ہوئے اور اس کے اور سونے چاندی کی دیواروں کو اٹھال دینے سے کیا اللہ تعالیٰ کیا اس کو نیند آ جاتی ہے؟ وہ تو اللہ کا ایک نظام ہے. وجالنا نومکم سباتا, تیرا اللہ جو نیند لاتا ہے اللہ لاتا ہے. الم یال الارض مہادا, کس نے زمین بچھائی؟ والجبال اوتادا, کس نے پہاڑ لگائے؟ وخلقناکم ازواجا, ایک گندے پانی پر لڑکے اور لڑکے کی شکل کون بناتا ہے؟ کون ہے یہ؟ اتنا چھوٹا سا وہ ذرہ ہوتا ہے کہ وہ مائکروسکوپ کے سوا نظر نہیں آتا. اور تین اندھیرے ہوتے ہیں, وہ کون سی ذات ہے جو نر مادہ کو آپس میں ملا کر اور آگے تخلیق کے عمل کو جاری کرتا ہے؟ وہ عرشوں پر اور یہ فرشوں پر اور تین اندھیروں میں اور کیا کیا نظام چلتے ہیں. اگر ہمارے ذمے چونکہ ایک سیل ہوتا ہے اور ادھر 2.5 کروڑ سیل ہوتا ہے, عورت کا ایک سیل, مرد کا 2.5 کروڑ سیل, 7000 کوڈ ورڈ اس سیل میں ہیں عورت کے, اور 7000 کوڈ ورڈ ہیں جو 2.5 کروڑ سیل کے اندر ہیں. ان 2.5 کروڑ میں ایک وہ ہے جس کا ساتھی ہے. ان 2.5 کروڑ میں ایک وہ ہے سیل جو اس سیل کا ساتھی ہے. وہ اور یہ ملیں گے تو تکلیف ہوگی, وہ اور یہ نہیں ملیں گے تو تکلیف نہیں ہوگی. کہ یہ 7000 اس 7000 سے جوڑ کھاتے ہیں. اب اس کو تلاش کرنا, اگر اللہ ہمارے ذمے لگاتا تو ایک نقطے کو ٹھہرانے کے لیے کم از کم 3 سال ہمیں لگتے. اس شکل میں کہ بڑے بڑے لیبورٹریز, بڑے بڑے سائنسدان اور بڑے بڑے جو فیزیولوجی کے ماہر اور جینیٹک سائنس کے ماہر یہ سارے کٹھے ہوتے ہیں, پھر جا کر شاید کوئی ایک نقطہ ٹھہر پاتا, وہ بھی شاید اور کہیں بھی 3 برس. اور اللہ تعالیٰ یہ سارا کام آسمانوں پہ بیٹھا ہوا اس کا امر آتا ہے, اور صرف 3 گھنٹے کے اندر یہ, اگر اللہ نے تخلیق کو وجود دینا ہے, کسی لڑکے لڑکی کو بنانا ہے, تو اللہ تعالیٰ یہ کام اس انڈے کو 3 گھنٹے میں اس ماں تک پہنچا دیتا ہے. وہ 3 گھنٹے میں تمام سیلز کو تلاش کر لیتا ہے, ڈھونڈ لیتا ہے, یہ میرے جوڑ کا نہیں, یہ میرے جوڑ کا نہیں, یہ میرے جوڑ کا نہیں. جو اس کو جوڑ پاتا اس سے جا کے وہ جڑ جاتا ہے, اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ کا نظام چلتا ہے. ثم خلقنا العلقہ, ثم خلقنا النطفة علقہ, فخلقنا العلقہ مضغہ, فخلقنا المضغہ عظاما, فقطعنا العظام لحما, ثم انشأناه خلقا آخر, فتبارك الله احسن الخالقين, ثم انكم بعد ذلك لميتون. یہ سارا پھر اللہ نے قرآن میں سنا رہا ہے کہ یہ وہ اللہ ہے. وخلقناكم ازواجا, جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں مرد عورت بنایا, وجعلنا نومكم سباتا, جو تمہارے لیے نیند کو لایا, تمہیں سب سے کاٹ کے رکھ دیا. صبح سب کاٹنے کو کہتے ہیں, کاٹنے عربی میں ہفتے کو یوم سبت کہتے ہیں. سبت وہ جو یہود یہود تھے, ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرتے, سارے کاموں سے کٹ جاتے, سارے کاموں کو چھوڑ دیتے تھے, تو کرسمس اس کو سبت کہا جاتا ہے. تو یوم سبت اور نوم حکم صبح تھا, ہم نے تمہارے لیے نیند کو کاٹنے کی چیز میں تمہیں ساری چیزوں سے کاٹا. انجینئر صاحب سوئے پڑے بے ہوش, کوئی پتہ نہیں اب چاہے کار میل ڈوب جائے یا تیر جائے, سڑک بیٹھ جائے یا چل پڑے, نیند نہیں آ کر سلا دیا. زندگی کا رشتہ وقتی طور پہ کاٹ لیا. وجعلنا نومکم سباۃ وجعلنا اللیل لباسا, رات کو اندھیرا کر دیا. کیا آپ اندازہ لگائیں, کائنات میں کروڑوں آفتاب ہیں, کروڑوں کروڑوں سورج ہیں, ایک جوڑا نہیں جو ہمارے اوپر ہے, خرب خرب سورج ہیں, پھر بھی اندھیرا چھا جاتا ہے اور ایک وقت پہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے ایک وقت نیند کا بنا دیا, اب دوسری طرف اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام نہ ہوتا کہ ایک وقت میں پرندے بھی سو رہے, پرندے بھی سو رہے, انسان بھی سو رہے, تو کتنی مشکل پیش آتی, ایک سو رہا, ایک جاگ رہا, ایک بول رہا, ایک کو نیند آ رہا, دونوں میں لڑائی ہو رہی, ابھی میں نیند آ رہا, تم بتا کرو خدا میں تو چپ کرو تمہیں ہوش نہیں, تم دیکھتے ہو میں تھک تھک آ گیا ہوں. اللہ ایک دم نیند کو ارواح کو لاتا ہے, ساری کائنات سے اندھیرا کر دیتا ہے اور دماغ کی اور نفسیاتی طور پر انسانوں کو مجبور کر دیتا ہے. اب تمہارے سونے کا وقت آ چکا ہے. تو یہ دنیا اسباب کا جہان ہے, ہوتا نظر آتا ہے اسباب کو, کرتا اللہ تعالی ہے. دھاگے کپڑا یہاں جو بن رہا ہے اس کے پیچھے ایک نظام ہے, پوری زمین میں ذمہ دار نے بیج ڈالا, اس بیج کو اللہ نے پھاڑا, ان اللہ خالق الحب والنوا, زمین کے رگوں سے اللہ نے غذا کو پہنچایا, ہواؤں کو اللہ نے چلایا, سورج کو اللہ نے نکالا اور کھیتیوں کو پکایا, اور چاند کو اللہ نے نکالا اور پھلوں میں مٹھاس کو ڈالا, موسم اللہ تعالیٰ نے بدلے. یہ سارا نظام چلتا ہوا دیکھنے میں نظر آتا ہے دو جمع دو چار اسباب کی لائن سے, لیکن قرآن کی خبر یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے, اللہ کی چاہت سے ہو رہا ہے, اللہ کے فیصلوں سے ہو رہا ہے. تو اللہ نے بات سمجھاتا, قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون. مجھے بتاؤ ساری دنیا کے انجینئر ڈاکٹر سائنس مین, مجھے بتاؤ اگر میں رات کو کھڑا کر دوں, سورج کو نکلنے نہ دوں, تو کوئی ہے تمہارے اللہ کے سوا جو سورج کو لا سکے؟ تمہاری ساری ساری کہانی ٹھپ ہو جائے. کیونکہ اگر یہ رات لمبی ہو جائے اور سورج نہ نکلے تو ٹیمپریچر ڈاؤن ہوتا جائے گا, ڈاؤن ہوتا جائے گا, پھر مائنس سے گزرتا ہوا پتہ نہیں آگے سو سے پچاس بھی چلا گیا تو ساری دنیا ٹھنڈی ہو کے ہمیشہ کے لیے یک وقت ہوگا ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سے کہہ رہا ہے کہ اگر میں سورج کو نکلنے نہ دوں تو کوئی ہے جو رات کو دور کرے؟ صرف ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامۃ. اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے مجھے بتاؤ اگر میں دن کو کھڑا کر دوں اور رات کو نہ آنے دوں, من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون, تو کوئی ہے تمہارے رب کے سوا جو رات لا سکے اور تم اس میں آرام کر سکو؟ تو یہ قرآن کی خبر یہ ہے کہ جو کچھ بھی اسباب کی دنیا میں ہمیں اور آپ کو نظر آتا ہے اس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے. یہ جو سفر ہے اس کی ذاتی طاقت کوئی نہیں, اسے پوری کافی بھر دیں تو کچھ نہیں لکھا گیا, لیکن اگر اس سے پہلے ایک لگا دیں ایک, تو آپ پوری کافی میں جتنے سفر ہیں ہر سفر دوسرے کی طاقت کو بڑھاتا جائے گا. ایک سفر دس ہو جائے گا, دوسرا سفر اس کو سو کر دے گا, تیسرا ہزار کر دے گا, چوتھا دس ہزار کر دے گا, اگلا لاکھ کر دے گا, وہ دس لاکھ, وہ کروڑ, وہ دس کروڑ, وہ ارب, وہ دس ارب, وہ کھرب, وہ دس کھرب. یہ کس کا کرشمہ ہے؟ اکائی کا کرشمہ ہے. اگر اکائی کو ہٹا دیا جائے تو ساری رقم صفر, ساری رقم صفر, کچھ بھی نہیں لکھا گیا. ایک لگا دیا جائے تو بہت بڑی رقم بن گئی. اس ساری کائنات میں جو عزت اور ذلت اور زندگی اور موت اور محبت اور نفرت اور فقر اور غنا, آبادی بربادی, سارا اور ویرانا, اور سبزے اور خوشیاں, جو کچھ بھی ہے, بارش اور برف اور بھاپ اور آندھیاں, آبشاریں اور چشمے, اور پڑنا, پرندوں کا جھپٹنا, لہر سانپ کا دسنا, کائنات میں جو کچھ بھی ہے, جو کچھ بھی, چیونٹی کا سرینگنا اور غذا اٹھا کے جانا, مکھی کا شہد بنانا, اوقاف کا بلندیوں پر سفر کرنا, اور تہ کے اندر پانی کی تہ میں مچھلیوں کا تیرنا, شرق اور شمال جنوب میں جو کچھ ہے یہ سب صفر 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 ہے. اور یہ اس لیے طاقت دکھا رہا ہے کہ اس سے پہلے اللہ کی اکائی موجود ہے. اگر اللہ اپنی طاقت کو پیچھے ہٹا لے تو سب صفر ہے, صرف کچھ بھی نہیں ہے. اللہ لوہے میں سے سختی نکال لے, کون سی انجینئرنگ چلے گی؟ اللہ میں سے سختی نکال لے, ساری عمارت زمین سے گئی, آپ کی مشینیں برباد ہو جائیں, سارا نظام ٹوٹ کر رہ جائے گا. انزلنا الحدید فیہ بأساً شدید, ہم نے لوہے کو اتارا اور ہم نے اس میں سختی کو رکھا. اگر اس کی نرمی نکال دے, اس کا سختی نکال دے, جیسے داؤد علیہ السلام کی بھی دکھائی, داؤد علیہ السلام لوہا پکڑتے تھے بغیر گرم کیے, بغیر نرم کیے, وہ ایسے ان کے ہاتھوں میں موم بن جاتا تھا, حالانکہ 1300 سینٹی گریڈ پر جا کر لوہا پگھلتا ہے. 1300 سینٹی گریڈ جب تک ٹیمپریچر نہ ہو تو لوہا نہیں پگھلتا. پر اللہ نے داؤد علیہ السلام کی انگلیوں میں ایسی طاقت رکھی تھی, ویسے لوہے کو اٹھاتے ریت اس کو بننا شروع کرتے جاتے اور شٹر بنتی ہے اس طرح, وہ زیرا بناتے چلے جاتے بناتے چلے جاتے, اور لوہا ان کے ہاتھ میں کے منہ ہوتا چلا جاتا تھا. 13% کی آگ نہ ہو تو لوہا نہیں پگھلتا. یہ ان کی انگلیوں میں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا امر تھا جس نے ان کے لیے سختی نکال کر اس کو نرم کر دی. تو میری اس بات کہنے کا مقصد یہ میرے بھائیو, اس وقت ساری دنیا میں مسلمانوں کی حالت بڑی برباد ہے, انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر, اور دنیا اسباب کا جہان ہے. نظر آئے گا ہم مقروض ہو گئے, ہم ضعیف ہو گئے, ہم کمزور ہو گئے, لہٰذا ہم پر ساری دنیا کا باطل چھا گیا اور انہوں نے ہمیں برباد کر دیا. انفرادی طور پر بھائی دھیان بدھیانتی آ گئی اور دنیا میں کوئی چین نہیں, سکون نہیں, دیکھنے میں تو یہ نظر آیا. لیکن میں نے جو پچھلی بات کی تھی اس پر میں اگلی بات کہہ رہا ہوں, یہاں بھی وہی ہو رہا ہے جو اللہ چاہ رہا ہے. چونکہ قرآن کا دوسرا رخ جو حالات کے لحاظ سے وہ قرآن اس کو یوں ہو رہا ہے, ہم سمجھیں کہ ہم ذلیل ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کر رہا تھا ذل من تشاء, جس کو میں ذلیل کرتا ہوں وہی ذلیل ہوتا ہے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ہم کہتے ہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے آج کا باطل عزت پا گیا, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہوں کہ عز و من تشاء, میں ہوں جس کو چاہتا ہوں عزت دے دیتا ہوں, میں ہوں جس کو چاہتا ہوں ذلیل کر دیتا ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پر ساری دنیا کے باطل نے قبضہ کر لیا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں طاقت کوئی نہیں. یہ اسباب کی دنیا ہے, یہ بات ہماری غلط نہیں, ہم صحیح ہے, ہم ضعیف ہیں, کمزور ہیں, ہم پہ باتیں چلا گیا, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن کیا صرف اتنی بنیاد ہے؟ کچھ اور بھی ہے. تو میں قرآن بتاتا ہوں اتنی بنیاد نہیں, بلکہ اس سے اگلی بات یہ ہے, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء, آپ ان کو بتا دو کہ سارے جہان کا بادشاہ اللہ ہے, جس کو حکومت دے دیتا ہے کوئی چھین نہیں سکتا. وتنزع الملک ممن تشاء, جس سے وہ حکومت لے لیتا ہے اس کو کوئی دے نہیں سکتا. سبب چاہے کوئی بنے, کبھی ٹیکنالوجی بنے, کبھی انقلاب بنے, کبھی بغاوت بنے, جو بھی سبب بنے, لیکن دینے والا اللہ ہے, لانے والا اللہ ہے. یہ وہ نہیں سکتا کہ اس کی مرضی کے بغیر کائنات میں پتھر ہی حرکت. یہ سوال دونوں میں ابھر ہو گئے ساری امت کے اندر, کیا ہو رہا ہے. نہ اپنے گھر کی زندگی میں سکھ ہے, نہ محلے کی زندگی کے لحاظ. اب کل میں آ رہا تھا پرسوں حیدرآباد سے, تو یہ جو ہمارا لنک روڈ ہے یہاں وہ پولیس ناکے نے روک لیا تھا, یہ رک جائیں کیوں, سر چار پانچ گاڑیاں اکٹھی ہو جائیں, پھر ہم کموائے بنا قافلہ بنا کے پیچھے. تو ہم 15 منٹ کھڑے رہے, پیچھے سے وہ پانچ گاڑیاں آئیں اکٹھی ہوئی, پھر انہوں نے ہمیں پتہ چھوڑا کہ خطرہ ہے, آگے کوئی ڈاٹا نہ ڈال دے وہ پکڑ نہ لے. اب یہ وہ دیش جہاں کا جہاں رہنے والے سارے مسلمان ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں, وہاں یہ احساس ہو رہا ہے کہ اکیلے جائیں تو شاید لوٹ جائیں. پھر وہ تو جنگل ویرانہ تھا شہر کے اندر, یہ نوجوان, یہ چھوٹے بڑے بوڑھے جوان, چونکہ سب کا مقصد پیسہ بن چکا ہے, تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ زندگی سے کھیلتے ہیں, جان سے مار کے پیسے لے کے چلے جاتے ہیں. ان بیوقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ دنیا میں دو طرح کے انسانوں کو سب سے شدید عذاب ہوگا آخرت میں, ایک قاتل ایک سود کھانے والا. قاتل کا عذاب تو ابدی ہے, وہ تو جد وجہد سے نکل ہی نہیں سکتا. مسلمانوں میں جو سب سے شدید عذاب میں گرفتار ہوں گے, ایک قاتل ہوگا اور ایک سود کھانے والا, جس سے ان پر شدید عذاب کی مار آئے گی, ایسے اور کسی پر نہیں آئے گی. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو یہاں بھی ہمیں روشنی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا تو عز و من تشاء, میں چاہوں گا تو عزت دے دوں, جس کو چاہوں گا دے دوں, وہ تو ذل و من تشاء, جس کو چاہوں گا ذلیل کر دوں گا, جس کو چاہوں گا بادشاہ دے دوں گا. یبسط الرزق لمن یشاء, جس کا چاہوں گا رزق کھول دوں گا, وہ یقدر, جس کا چاہوں گا بند کر دوں گا. نفرتیں ڈال دے, القا بینہم العداوۃ والبغضاء, کہ میں نے ان میں نفرت ڈال دی, عداوت ڈال دی, دشمنی ڈال دی, اب محبت نہیں آئی. اور اللہ تعالیٰ محبت ڈال دے, سید الرحم الرحمٰن و بدھا, تو اب اس میں عداوت نہیں آئے گی. وہ جنگ لے آئے تو امن نہیں آئے گا, وہ امن لے آئے تو جنگ نہیں ہو سکتی. اونچا کر دے تو کوئی نیچا نہیں کر سکتا, نیچے کر دے تو کوئی اونچا نہیں کر سکتا. یہ حالات میں انہیں قرآن سے ملتے ہیں, تو ادھر بھی اللہ کا حکم چل رہا. پھر یہ تو موت تک کی زندگی ہے, موت تک کی زندگی, لیکن موت کے بعد کیا ہوگا؟ وہاں کے مسائل تو ابدی ہیں. میرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ میں سر درد سے بچوں ہوں, مجھے اکثر سر درد ہے تو گولی جیب میں ہے, سر درد نہ ہو تو, لیکن پیٹ درد موت کا پڑنے والا ہے, وہ تو گولی چلی جائے. پیٹ میں جب مجھے گردے کا درد ہوا بڑا خوفناک شدید، ادھر ادھر تین چار گھنٹے تڑپتے میں پتھرے نکل گئی ٹھیک ہو گیا، لیکن جو موت کے سکرات کا درد اترنے والا ہے میں خود سے بچ جاؤں اس کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں، نہ کسی ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج، نہ کسی بادشاہ کے پاس۔ اس علیہ السلام نے ایک مردے کو زندہ کیا، واپس جا کہیے دعا کرو دوبارہ موت کا درد نہ ہو، مجھے مرے ہوئے 400 سال گزر چکے ہیں لیکن موت کی سختی کا درد میری ہڈیوں سے ابھی تک نہیں نکلا۔ تو سارے انجینئر موت کے درد سے بچ جائیں، سارے ڈاکٹر، سائنسدان، عالم، غیر عالم، دیہاتی، شہری، سب کو موت کا درد نہ ہو اور یہ آسانی سے اللہ کے حضور میں پہنچ جائیں، یہ میری آپ کی سب کی ضرورت ہے۔ اب یہاں آ کر انجینئرنگ نے جواب دے دیا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا اور ساری دنیا کے علم یہاں کر ہاتھ کھڑے کر گئے کہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، اور ضرورت یہ بھی ہے کہ موت اس طرح آئے کہ یہ دکھ درد نہ ہو، آرام سے نکل جائیں۔ پھر موت پر فرشتے دو طرح کے آتے ہیں، ایک فرشتے جہنم کے آتے ہیں وہاں سے اس کی پٹائی کرتے ہیں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، تم دیکھو جب نافرمانوں کو فرشتے مارتے ہیں موت کے وقت، اور اسرائیل کہتا ہے اخرجی ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، کانت فی الجسد الخبیث، جو خبیث جسم میں تھی، اخرجی باہر آؤ۔ اب میں تو چاہتا ہوں یہ نہ ہو میرے ساتھ، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا کا پروانہ ملتا ہے تو پھر جب بھی ملک الموت آتا ہے، لیکن آ کر کہتا ہے ایتھا النفس الحمیدہ کانت فی الجسد الحمید، اے نیک روح جو نیک جسم میں تھی، مبارک ہو تیرا رب راضی ہو چکا ہے، آ جاؤ یہ میری آپ کی ضرورت ہے۔ جب کفن پہنائے جا رہے ہوتے ہیں تو کسی کو جنت کا پہنایا جاتا ہے، کسی کو جہنم کا پہنایا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں میرا، آپ کا، ہم سب کا کفن جنت کے کپڑے کا ہو۔ جب قبر میں ڈالا جاتا ہے کسی کی قبر کھل جاتی ہے، کسی کی تنگ ہو جاتی ہے، کسی پر چکی چلنے لگ جاتی ہے، کسی کی ہڈی نگاہ تک کھل جاتی ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قبریں روشن ہو جائیں، خوشادہ ہو جائیں، کیونکہ قبر کا عذاب ایسی بلا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر قبر کسی کو جھٹکا دے دے، اس کی دیواریں اگر یوں مل جائیں تو یوں آپس میں اگر یوں ملتی ہیں تو ایک دفعہ جو مردے پیسے پکڑتی ہیں تو ان کے یوں ٹکرانے میں اتنے خوفناک آواز پیدا ہوتی ہے کہ مشرق مغرب میں پھیلی ہوئی ساری مخلوق اس آواز کو سنتی ہے، سوائے انسان اور جنات۔ ہمارے بچپن میں زمانہ کا گھوڑے رکھنے کا، گھوڑے ہوتے تھے ہمارے، تو جب کوئی گھوڑا مستی کرتا تھا اور کبھی بھی نہیں آتا تھا تو وہ جو ہمارے گھوڑوں کو سجانے والے ہوتے تھے، کام کرنے والے، وہ گھوڑے کو جا کے قبرستان باندھ آتے تھے۔ تو ہمارے چھوٹپن میں، بچپن میں، ہم پوچھتے بھائی یہ کیا بات ہے، یہ گھوڑے کو قبرستان میں کیوں باندھتے ہیں؟ تو وہ اپنے سیدھے سادے جواب دیتے ہیں، جی قبرستان ایک بلائی ہوں گی، بلائی، انہوں نے ریت کے گھوڑے ڈر جانتے ہیں، وہ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی توفیق دی تو پھر پتہ چلا بلائی کیوں نہیں ہوں گی، وہ جو عذاب قبر کی خوفناک آوازیں ہوتی ہیں اس کو سن کر ان کی مستی دور ہو جاتی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی تشریف لے جا رہے تو آپ کی اونٹنی ایسے ایسے کچھ ہلنے لگی، کسوا، اس نے آپ اپنی اونٹنی کسوا سے سوار، تو لوگوں نے کہا یہ کسوا کو پتہ نہیں کون سوار ہے، یہ کیا کر رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ خوب معلوم ہے، جہاں سامنے قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے ان کی خوفناک آوازیں سن کر یہ کر رہی۔ اب میں یہ ضرورت ایسا میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ کچھ ہماری دنیا کی ضرورتیں ہیں، جلت کے بچے عزت ملے، نفرتوں کے بچے محبت ملے، اور سفر سے بچیں گنا ملے، زوال سے بچیں عروج ملے، اور بدعنی سے بچیں امن ملے، یہ موٹی موٹی چیزیں۔ اور دنیا میں عافیت ہو جی دست ہو اور پھر موت اس طرح آئے، قبر ٹھنڈی ہو جائے، موت اچانک سے، پھر میدان معاشر میں جب اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا تو انسان ننگے اٹھیں گے، ننگے بدن، ننگے پاؤں۔ سورج اس وقت ہم سے 9,30,00,000 میل کے فاصلے پر ہے، اور 30 سیکنڈ میں جو 14 ارب ٹن جو ہیلیم گیس ہے، 14 ارب ٹن ہیلیم گیس 30 سیکنڈ میں وہ 12 ارب ٹن ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے۔ یہ جو کیمیکل ریئیکشن ہے کہ ہیلیم ہائیڈروجن میں بدلتی ہے، اس ایک سیکنڈ میں اتنا بڑا، اتنی بڑی 14 ارب ٹن 12 ارب ٹن ہائیڈروجن میں بدلتی ہے۔ اس تبدیلی میں جو ایک حرارت پیدا ہوتی ہے، یہ سورج پچھلے کروڑوں برس سے یہ حرارت پھینک رہا ہے، اور اس تبدیلی میں جو حرارت کا ٹیمپریچر بنتا ہے وہ پچاس کروڑ ایٹم بم زمین پہ کٹھے پھٹے تو خود سے اتنی آگ اور حرارت پیدا ہوگی, اتنی آگ اور حرارت سورج ایک سیکنڈ میں ہر وقت پھینک رہا. یہ سورج اگر 4.5 کروڑ میل کے فاصلے پر آ جائے تو ساری کائنات پگھل جائے گی, ہمالیہ پہاڑ پگھل جائے گا اور بخارات بن کے ہوا میں اڑ جائے گا. ابھی یہ ہم سے 9.3 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے, اور اس کی جو آگ آ رہی ہے ابھی مئی کے مہینے میں, یہ اس کی آگ کا 20 کروڑواں حصہ ہے. 20 کروڑواں حصہ صرف فیصل آباد سے آ رہا ہے. کولر چل چکے ہیں, ایئر کنڈیشن چل چکے ہیں, برف کی فیکٹریاں چل چکی. اور 20 کروڑواں حصہ ہے, اور یہ سورج محشر کے دن میں 1 میل کے فاصلے پر ہوگا, اور اس کا ٹیمپریچر یہی ہوگا. اس کے اوپر کی جو سرکل ہے اس کا ٹیمپریچر ہے 12,000 فارنہائٹ, اور اس کے نیچے اندر چلے جائیں تو جو زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر کو ناپا گیا ہے وہ 2,70,00,000 فارنہائٹ ہے. 2,70,00,000, 1300 سے لوہا پگھل جاتا ہے, 1530 سینٹی گریڈ پر جا کر ریت شیشے میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو 2,70,00,000 سے انسانوں کا کیا حال بنے گا؟ موت چونکہ مر گئی ہے لہٰذا یہ پگھل تو نہیں سکتے, لیکن ان پر وہ آفت آئے گی, اور یہ آفت 50,000 سال ان کے سروں پہ قائم رہے گی. ہم 50 سال 60 سال 70 سال کے لیے کیسے کیسے نظام بنا رہے ہیں. 50,000 سال کی میری ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے گرمی سے بچائے, ننگے بدن ہونے سے بچائے, ننگے پاؤں سے بچائے, مجھے کوئی سایہ دار جگہ ملے, ٹھنڈا پانی ملے, بیٹھنے کو جگہ ملے. تو اس دن صرف اللہ کا عرش ہے جہاں سایہ بھی ہوگا اور جو پتھر بھی ہوگا, بیٹھنے کی جگہ بھی ہوگی, پانی بھی ہوگا, کافی بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا, لیکن وہاں اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی وہاں کھڑا نہیں ہو سکتا. تو یہ میری آپ کی ضرورت ہے کہ وہاں پہنچیں, دھوپ میں نہ کھڑے ہوں, سائے میں کھڑے ہوں, تو جب آمال میں اڑائیں گے کسی کے الٹے ہاتھ میں, کسی کے سیدھے ہاتھ میں. میری ضرورت اور آپ کی ضرورت ہے کہ سیدھے ہاتھ میں آئے, الٹے ہاتھ میں نہ آئے. تو جب تولا جائے گا تو کسی کی نیکی گھٹ جائے گی, کسی کی بڑھ جائے گی. میری آپ کی ضرورت ہے گھٹے نہیں, میری نیکی بڑھ جائے. تو اگر گھٹ گئی تو اللہ کرے گا پکڑو, تو جن لوگوں کا پکڑو تو فرشتہ پر ایسے مجھے ہاتھ میں کیا نا, یہ مجھے دیکھ رہا ہے یہاں سے پتہ نہیں یہاں یوں کھینچیں اس کا سارا جبڑا نکل کے باہر آ جائے, اور اسے یوں چھٹکا دیں لنگا سے لڑکتا ہوا, کہ رحم کرو رحم کرو. وہ کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا, ہم کہاں سے رحم کریں. اور عورتوں کو سر کی چوٹیوں سے پکڑیں اور ایسے گھسیٹیں گے, تم رحم کرو, کہیں گے رحمان نے نہیں کیا, ہم کہاں سے کریں. تو میری ضرورت ہے کہ اللہ کہے یہ نہ ہو میرے آپ کے ساتھ. ہم تو بتائیں کن چیزوں کو مسائل بنا کے دعائی دے رہے, شور مچا رہے, یہ تو کوئی مسائل ہے ہی کہیں. ہمارے نبی نے معیشت کو مسئلہ بنایا ہی نہیں, ہمارے نبی نے معیشت کو مسئلہ بنایا ہی نہیں تھا. اگر تمہارے فخر آخشا علیکم, مجھے تمہارے فخر کا کوئی ڈر, کوئی مجھے تمہارے مجھے ڈر ہے اس دن کا جس دن دنیا کھل جائے گی اور تم اس کے پیچھے دوڑ لگاؤ گے اور پھر اس کی دوڑ میں ہلاک ہو جاؤ گے. مجھے اس دن کا تو ڈر ہے, فخر کا کوئی ڈر کوئی. تو میری ضرورت ہے کہ اللہ کہے ہاں میرا بندہ کامیاب ہو. جب اللہ کہے نا کامیاب, ایک دم تبدیلی آئے گی, اس کا قد ہو جائے گا آدم علیہ السلام کے قد کے مطابق, کوئی 130 فٹ کی لمبائی ہو جائے گی, 7 ہاتھ 25 انچ کا ایک ہاتھ ہوتا ہے, 130 فٹ ایسے راڈ کی طرح اونچا ہو جائے. پھر اللہ یوسف علیہ السلام کا حسن بھیجے گا, عیسیٰ علیہ السلام کی عمر بھیجے گا, داؤد علیہ السلام کا دل بھیجے گا, زبان بھیجے گا داؤد علیہ السلام, ایوب علیہ السلام کا دل بھیجے گا, عیسیٰ علیہ السلام کی عمر, اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دے دے گا. اگر لگے گا ہاں حل من آپ من راحت, ان کو سونے کے کنگن پہنا, اللہ تعالیٰ سونے کے کنگن پہنوائے گا. فرشتہ یہ لوگ سونا کیا بنا پکڑا سب جوڑے پہنائے گا, جاؤ یم خد بولا لگی مسورا, جاؤ اپنے گھر والوں کو بتاؤ کہ میں کامیاب ہو چکا ہوں. یہ خوش خوش واپس لوٹے گا اور آپ کو نعرہ لگائے گا ہاں, سارے ایسے دیکھیں گے وہ کیا ہوا کہے گا, اس طرح اس کتاب دیا, میری فائل دیکھو, میرا پیپر دیکھو, مجھے پورے نمبر مل گئے, میں کامیاب ہو گیا. کہیں گے تو کیسے کامیاب ہو گیا؟ وہ کہے گا انی زمن تو انی ملاقن حساب دیا, میں حساب کا یقین رکھتا تھا میں تیاری کرتا رہا, آج اس کا چلا پا لیا. اوپر سے اللہ کہے گا فوتی عیشت الراضیا فی جنت عالیا قطوفها دانیا کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیا. اس کو مبارک ہو, یہ کامیاب ہو چکا, اعلیٰ زندگی کا وارث بن چکا ہے, اس جنت میں چلا گیا ہے جو بڑی بلند و بالا ہے, جس کے پوشے پکڑے اور چھپے ہوئے ہیں, اور جہاں اللہ تو مہربان اور راضی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندو کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ, کھانا ہے پکانا نہیں, پینا ہے پیشاب نہیں, رہنا ہے سونا نہیں, نیند کوئی نہیں. جنت میں اتنی اونگ نہیں آئے گی, کروڑوں کروڑوں سال کے بعد اتنی اونگ نہیں آئے گی کہ جہاں موت گئی وہاں نیند بھی گئی, وہاں تھکن بھی گئی, وہاں اونگ بھی گئی. اب ہمیشہ زندگی ہے, دینے والا نہ دینے سے تھکے, لینے والا نہ لینے سے تھکے. وہ دیتے دیتے اپنے کمال دکھائے گا, یہ لیتے لیتے اپنے کمال دکھائیں گے. وہ ان کو ہر پل میں ایسی ایسی لذتوں میں ایسی ایسی لذت ان کو دے گا کہ ایک ایک, ایک, ایک منظر میں ان کو ستر ستر برس گزر جائیں گے, ان کو ہوش بھی نہیں ہوگا ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر یہ بھی ہماری ابھی منزل کی چیز نہیں, اس سے منزل آگے ہے. جب جنت بھی مل گئی, مقام بھی مل گیا, ٹھکانا بھی مل گیا, تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندو خوش ہو راضی ہو. میں کہ ہاں یا اللہ ہم خوش ہیں راضی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں. وہ کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہوتا ہے؟ تو کہیں گے جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا, آج کے بعد ناراض نہیں ہوں گا. اب آئی ہے ہماری منزل کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ راضی ہو گیا, ہم ٹھکانے پہنچ گئے, ہماری محنت ٹھکانے لگ گئی, تھکا ہارا مسافر اپنی منزل پہ پہنچا اور اپنے سارے تھکڑے اتار دیے. جب اللہ تعالیٰ کا جاؤ میں تم سے راضی ہوا, آج کے بعد میں کبھی ناراض نہ ہوں گا. تو زندگی کی ضروریات آج فیصلہ باد سے شروع ہو کر یہاں تک کھڑی ہوئی ہیں. موت ضرورتیں ختم نہیں کرتی, موت زندگی کو ختم نہیں کرتی, بلکہ زندگی کو ایک اور بھرپور روپ میں دوبارہ سامنے لے آتی. اللہ کا فرمان ہے الناس نعمن زمات تبرو, لوگ سوئے ہوئے ہیں جب مریں گے تو اٹھ جائیں گے, جب مریں گے تو آنکھ کھل جائے گی. اب ان سارے مسائل کا حل, سارے مسائل کا حل ایک تو وہ ہے جو میں اور آپ اپنی عقل سے سوچ رہے ہیں. ہم اللہ سے پوچھنے گے اللہ تو نے کیا بتایا, تو اللہ تعالیٰ نے رزق کے بنانے کے لیے کہا لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. رزق تمہارا اللہ بڑھاتا ہے, تقوی اختیار کرو, ایمان پکا کرو اور تقوی اختیار کرو, میں زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا. ابو ہریرہ سے آپ نے کہا ابو ہریرہ میرے پاس کچھ ہے, مہمان آئے ہیں میرے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہ میرے تھیلے میں تھوڑی سی کھجورے ہیں اور تو کچھ ہے نہیں. کہ چلو یہی لے آ. تو انہوں نے تھیلے میں سے کھجورے نکالی اور آپ نے مہمانوں کے سامنے رکھی, مہمانوں نے پیٹ بھر کے کھا لیا. تو آپ نے ایسے تھیلا اٹھایا اور ان کھجوروں کو جو بچ گئی تھیں دوبارہ ان کے تھیلے میں ڈال دیا. کہ ابو ہریرہ نکال کے کھاتے رہنا, دیکھنا ہے اس میں کیا ہے. تو انہوں نے تھیلے کو یہاں باندھ لیا, جب بھوک لگتی نکال کے کھاتے. کہنے لگے میں ان میں سے نکال کے کھاتا رہا یہاں تک کہ اللہ کے نبی اللہ کے حاضر ہو گئے. پھر ابو بکر کا زمانہ آیا یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے. پھر عمر کا زمانہ آیا یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے. پھر عثمان کا زمانہ آیا رضی اللہ عنہم, جس دن حضرت عثمان شہید کیے گئے اس دن وہ ایسی بے برکتی آئی کہ وہ تھیلے کی برکتیں بھی ختم ہو گئیں. کوئی کتنے سال کو 25 برس وہ جو اللہ تعالیٰ نے چند کھجوریں ڈالی تھی اس تھیلے میں وہ کھجوریں ختم نہیں ہوئی. اور فرمانے لگے اپنے شاگردوں سے تمہیں پتا میں نے کتنی کھجوریں اس میں سے اندازہ نکالی ہیں تاکہ آپ بتائیں. فرمانے لگے 200 وسق, ایک وسق 5 من کا ہوتا ہے, تو کتنے ہو گئے 1000 من کھجور اللہ تعالیٰ نے ایک تھیلے سے نکال کے کھلا دی. یہ ہے لو فتحنا علیہم برکات من السماء والارض, ہم برکتوں کے در کھول دیں. میں وہاں تھا امریکہ میں, میں جماعت ہوں, تو ایک انجینئر ہے اس نے مجھے $100 ہلیا دیا. کہ ہم آپ کی کیس سنسن نہیں ہے لینے, ہمیں ہدایت دی چاہیے آپ کی خدمت میں ہلی. میں نے کہا وہ ہمارا تو دستور ہے کہ جب ہم اللہ کے راستے میں ہوں تو ہم ایسے ہلیا نہیں لیتے. کوئی چلو کھانا پینے کی جی وہ پھل فروٹ اٹھی یہ آپ اپنے پاس رکھیں, یہ میں نے لے لیے. اب میری طرف سے آپ کو ہلیا امریکہ کا مجھے بہت خوب پتا ہے, یہاں کوئی بھی پوری پڑتی آپ استعمال کریں تو ہنسنے لگا. میں نے کہا جب 12,000 ڈالر کماتے تھے اس وقت بھی بھوکے تھے, اب 1,00,000 ڈالر کما رہے ہیں اب بھی بھوکے ہیں. 900 پوری پڑتی جنہیں آج پوری پڑتی. تو اس وقت اللہ بتا رہا ہے لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. تم تقوی اختیار کرو, ایمان بناؤ, ہم برکتوں کے در کھول دیں گے. ہم امن چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑا یوبت جلن ہم ممبا ہم امنا امن ہم کو ملیں گے. تمہارا خوف ہٹا دیں گے, پولیس کے ناطے ہٹا دیں گے, چوکیاں ہٹا دیں گے. لیکن ایک کام کرنا ہوتا ہے, حکومت چاہیے حکومت حکومت کتنی کوشش ہو رہی, حکومت ہاتھ میں لے لو سب بھی ہو جائے گا. اور پچھلے 55 سال سے سیاسی جماعتیں دینی جماعتیں اسی کوشش میں لگی ہوئی ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں حکومت آئے گی, ہم سب ٹھیک کر دیں, ہم سب کو سیدھا کر دیں. بھائی آپ انجینئر بیٹھ رہے ہیں, میں آپ کو یوں کہوں کہ کل تک سارے عالم بن جاؤ ورنہ میں تم سب کو سیدھا کر دوں گا, چاہیے ممکن. میں آپ کو یوں کہوں کل تک آپ سارے ڈاکٹر بن جاؤ ورنہ مار 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 کے میں تمہاری چمڑی اچھیڑ دوں. نہیں میں کرتا. اگر میں اس کے برعکس کہوں بھائی آپ انجینئر حضرات کل تک سارے ڈاکٹر بن جاؤ, میں 3 انجینئر 10 کروڑ روپے انعام دوں گا, چاہیے ممکن ہے. 20-25 سال کی محنت ایک پل میں کیسے کسی کو دی جا سکتی ہے, 25 برس کی تربیت ایک دن میں کیسے کسی کو دی جا سکتی ہے. میرے بھائی انجینئر بننا کوئی مسئلہ کوئی نہیں. آپ دیکھتے ہیں وہ مکڑی کتنے خوبصورت ٹیکسٹائل انجینئر ہے, اس کو تو دادا بھی نہیں خریدنا پڑتا, وہ تو دادا بھی پیڑ سے نکلتا. اور اس کا جو ایک تار ہوتا ہے 3 لاکھ تاروں سے بنا ہوا ایک تار ہوتا ہے, اس کا 3 لاکھ تاروں سے اس کا وہ تار بنا تو جو ایسے پیڑ سے نکال دینا, اس کو کپاس خریدنا پڑتا ہے نہ کوئی فائبر خریدنا پڑتا ہے, وہ پیڑ سے نکال کے ادھر سے ادھر ادھر ادھر. اور پیدائشی انجینئر ہے, نہ کسی ٹیکسٹائل انجینئر میں پڑھا, نہ کسی انجینئر یونیورسٹی میں پڑھا. اللہ تعالیٰ اس کا صحیح مقام فرمائے. 10,000 قسم کی مکڑیاں تو دیکھی جا چکی, اور ہر مکڑی کے جالے کا انداز جدا جدا ہے, اس کا حملے کا انداز جدا جدا ہے. سب سے کیا اللہ تعالیٰ کا جہان بنا ہوا ہے. تو انجینئر بننا تو میرے بھائی یہ آسان ہے, ڈاکٹر بننا آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو اپنی علم اپنی ضرورت کا علم دیا ہوا ہے. ہر جانور جانتا ہے میرا علاج کیا ہے, میرا پرہیز کیا ہے, میری غذا کیا ہے, میری دوا کیا ہے, ہر جانور جانتا ہے. دنیا کا سب سے مشکل چیپٹر ہے مسلمان بننا, دنیا کا سب سے مشکل سبق ہے انسان بننا. انسان بننا ایک انجینئر بننے سے مشکل, ڈاکٹر بننے سے مشکل, انسان بننا یہ سائنسدان بننے سے مشکل, یہ ایٹم بم بنانے سے مشکل کام ہے کہ میں اللہ کا بندہ بن جاؤں, میں انسان بن جاؤں, میں مسلمان بن جاؤں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس معاشرے سے ان کو میں یوں کہوں کہ کل تک ڈاکٹر بن جاؤ تو آپ کہو گے تم میرا مذاق اڑا رہے ہو, آپ کہو گے تم ایسے ہمارا مذاق اڑا رہے ہو, آپ فرمائیں گے تم بے وقوف ہو, تم پاگل ہو, تم دیوانے ہو. اور اگر میں یہ کہوں کہ سارا پیسہ باد کل تک پرہیزگار بن جائے, متقی بن جائے, تو آپ سارے کہو گے زندہ باد, سب کہو گے زندہ باد, کیا بات صحیح ہے, انہوں نے اسلام کو نافذ کر دیا, انہوں نے سب کو انہوں نے سیدھا کر دیا. اور میرے بھائی ہو جو مشکل ترین سبق ہے وہ بھی کبھی نافذ کرنے سے نافذ ہو سکتا ہے, وہ بھی کسی کو زبردستی چلانے سے سیدھا ہو سکتا ہے. کوئی ہمارے پاس نسخہ نہیں قرآن سنت میں کہ ایک طرف سے ڈالا بدماش اور دوسری طرف سے نکالا جنید بغدادی, ایسا کوئی نسخہ کوئی نہیں ہے. ایک طرف سے نکالا ان پڑھ, دوسری طرف سے نکالا ٹیکسٹائل انجینئر, ایسا کوئی نسخہ دھرتی میں کوئی نہیں ہے. 25 سال رولنا پڑے گا, چکے کھانے پڑیں گے, تب جا کر تو انجینئرنگ کی شدھ بدھ آئے گی. 25 سال 30 سال دھکے کھانے پڑیں گے, تب جا کر کوئی میڈیکل سائنس کی شدھ بدھ آئے گی. دنیا کا جوش, دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا شعبہ ہو جو بڑے سے بڑا, میرے بھائیوں تجربے کے بغیر نہیں, تربیت کے بغیر نہیں. بیچارہ اسلام ہی ایسا ہے کہ جس سے میں آ کر ہم جذباتی ہو جاتے ہیں. اگر کیوں نہیں ہمارے ہاتھ میں تو ہم سب کو سیدھا کر دیں. یہ سیدھا کرنے سے نہیں, نظام بدلنے سے کام نہیں چلتا, افراد بدلنے سے کام چلتا ہے. فرد کو بدلنا اصل محنت ہے, نہ کہ نظام. نظام تو افراد سے بنتا ہے, جب افراد بگڑے ہوں گے تو نظام بگڑے گا, جب افراد بنے ہوں گے تو نظام بنے گا. اور فرد کو بنانا دنیا کا مشکل ترین سبق ہے, جس کے لیے 1,25,000 نبی آئے, جو فرد تو ٹور سے لے کر شام تک جن رات یہ محنت کرتے چلے گئے کہ اللہ کرے یہ انسان بن جائیں, یہ صحیح رخ پر آ جائیں, یہ مسلمان بن جائیں, یہ مسلمان بن جائیں, یہ اللہ کے بندے بن جائیں. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں حکومت دوں گا, لیکن دو کام کرو. پہلے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, ایک تم ایمان بناؤ، ایک عمل کرو صحیح، تو میں کیا کروں گا، لے تخلفنہم فی الارض، تو میرا وعدہ ہے میں تمہیں زمین میں حکومت دے دوں گا، ولجمکنن لہم، پر تمہاری حکومت کچی نہیں ہوگی، بڑی مضبوط ہوگی، پھر ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا، رات کے 12 بجے جوان بیٹی اکیلی نکلے گی، اس کو یہ ڈر نہیں ہوگا تو میری عزت پہ ہاتھ ڈالے گا یا کوئی میرے زیور پہ ہاتھ ڈالے گا، میں یہ کر دوں گا، یہ لگتا ہے میں کروں گا، تم نہیں کر سکتے، پاکستان پولیس نہیں کر سکتی، پاکستان فوج نہیں کر سکتی، دنیا کی طاقتور ترین حکومتیں بھی عاجز ہیں اپنے چوروں سے، اپنے ڈاکوؤں سے اور اپنے بدماشوں سے، وہ عاجز ہیں، اللہ کہتا میں کروں گا، میں کر دوں گا، لیکن کب کروں گا، پہلے تو میں ایمان بنانا پڑے گا، عمل بنانا پڑے گا، تو محبت ان بھائی بھائی سے باتیں نہیں کر سکتا، سگے بھائی ایک ماں کی کے پیٹ سے جنم لینے والے ایک دوسرے کو سلام کرنے کے روادار نہیں ہے، کیا ہوا، سب پیسوں کا جھگڑا ہے، کوئی رشتے کا جھگڑا ہے، کوئی جگہ کا جھگڑا ہے، کوئی زمین کا جھگڑا ہے، وہ رشتہ جس کا بدل کوئی نہیں، ماں باپ کا کوئی بدل نہیں، بہن بھائیوں کا کوئی بدل نہیں، اولاد کا بدل موجود، بیوی کا بدل موجود، لیکن بہن بھائی ایک ایسا رشتہ ہے جس کا نہ ماں باپ، ہوں اور نہ بہن بھائی پیدا ہوں، تو بہن بھائی کا تو بدل ہی کوئی نہیں، اور وہ ایک دوسرے کو سلام نہیں کر رہے، اور کس بات پہ سلام نہیں کر رہے، تھا ہماری زمین کی لڑائی، ہماری پیسے کی لڑائی، ہماری جائیداد کی لڑائی، اور کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا، ساری باتوں کی لڑائی ہوتی، تو اتنی گراوٹ آئی کہ بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا میں محبت ڈال دوں گا، سید عادل الرحمن الرحمن الرحیم، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم ایمان بناؤ، ایمان بناؤ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سید عادل الرحمن الرحمن الرحیم، کرم کہتے ہیں باطل ٹوٹ جائے، ہمارا باطل پہ روک کھا جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کید من شیء، تم صبر سیکھ لو اور تقویٰ سیکھ لو، ساری باطل کی ایسی تدبیریں میں توڑ دوں گا، ان اللہ بما یعملون محیط، وہ جو کچھ کرتے میں جانتا ہوں، جو نظام بنائیں گے میں توڑ دوں گا، قد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم وان کان مکرہم لتزول منہ الجبال، بے شک ان کی تدبیر ایسی ہے کہ پہاڑوں کو بھی ہلا دے، لیکن جب میں تمہارے پاس ہوں گا تو ان کی ساری تدبیروں کو پارا پارا کر دوں گا، توڑ پھوڑوں گا، تو میرے بھائی ہو، ابھی میری ساری بات کا خلاصہ میں آ کر میں چار آیات سے سب، ما یستر اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، میرے بندو اگر میں تمہارے لیے بھلائی کا ارادہ کر لوں تو سارا جہان مل کر، اگر میں تمہارے لیے رحمت کا دروازہ کھول دوں تو سارا جہان مل کر اس کو بند نہیں کر سکتا، وہاں یوں صرف، اور اگر میں بند کر دوں فلا مرسل لوگوں میں بعد، پھر کوئی کھول نہیں سکتا، پھر یہی دوسری طرح تین سب کلو بہن فلا کا لہو اللہ، اگر میں تمہیں مصیبت میں ڈال دوں تو کوئی سارا جہان مل کر تمہیں مصیبت سے نکال نہیں سکتا، نہیں یورٹ کا دستیر، اور اگر میں بھلائی لے آؤں فلا رات دل پبلے، تو سارا جہان مل کر میرے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اب میری ساری بات ان چند جملوں پر آ کے مکمل ہو گئی، کہ اگر اللہ ہماری بھلائی کو چاہ لے تو اس پر جہان تو نہیں روک سکتا، اور اگر اللہ نہ چاہے تو وہ یہ دے نہیں سکتا، تو اللہ کیسے چاہے، مسئلہ یہاں آ کے اٹک، اللہ کیسے چاہے، اللہ چاہ لے تو مجھے سستا بات والوں کے حالات بنانے، انجینئروں کے حالات بنانے، تاجروں کے، زمینداروں کے، مردوں کے، عورتوں کے، انفرادی اور امت کے اجتماعی حالات بنانے ہیں، مجھے سارا باطل توڑنا ہے، حق کو بلند کرنا ہے، اگر اللہ ارادہ کر لے تو پھر کون روکے گا، برف کی آگ میں بٹھا کے جلنے نہ دے، تیز دھار چھری کے نیچے ڈال کے کٹنے نہ دے، مچھلی کے سیل میں بٹھا کے مرنے نہ دے، صحرا میں بٹھا کر بغیر اخبار معیشت کے انہیں بھوک سے مرنے نہ دے، یہ تو اللہ نے کرشمہ قرآن میں بتائی ہے کہ تمہارا رب وہ رب ہے، اب اللہ ارادہ کر لے، اس کے لیے میرے بھائیوں ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، اللہ کب چاہے گا، ایک حدیث میں پیش کرتا ہوں، میرے بندو میری مان جاؤں میں راضی ہو جاؤں گا، جب میں راضی ہو جاؤں گا تو برکت دے دوں گا، اور پھر میری برکت کی کوئی حد کوئی نہیں، یہ آ کے اللہ نے اپنا دستور بتا دیا کہ ہم اگر اللہ کی ماننے والے بن جائیں تو اللہ راضی، کائنات اللہ کے ارادے سے چلتی, اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے, وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اس کی چاہت مربوط ہے اس کی اطاعت کے ساتھ. اس کی اطاعت کے لیے ہمیں رابر چاہیے, تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود ہے جو اللہ کے خزانوں کی چابی لے کر آئے, اللہ کی رحمت کی چابی لے کر آئے, جنت کی چابی لے کر آئے, دوزخ کا تالا لے کر آئے. دوزخ کو بند کروانے آئے, جنت کو کھلوانے آئے, محبتوں کو کھلوانے آئے اور نفرتوں کو بند کرنے آئے, عزتیں لے کر آئے, ذلتیں مٹانے آئے, محبتیں لے کر آئے, نفرتیں مٹانے آئے, بلندیاں لے کر آئے, سستیوں سے نکالنے آئے, عروج لے کر آئے, زوال سے نکالنے آئے, اور نورانیت لے کر آئے, اندھیروں سے نکالنے آئے, ہدایت کو لے کر آئے, گمراہی سے نکالنے آئے, الفتیں وفائیں لے کر آئے, جفاؤں کو مٹانے کے لیے آئے. اللہ چاہ لے تو کوئی روکے گا نہیں, اللہ نہ چاہے کوئی کروائے گا نہیں. اللہ کب چاہے گا؟ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو وجود میں لے گا. اب اللہ کے نبی کی زندگی کو وجود کہاں ملتا ہے؟ وہ جسم میں ملتا ہے, جسم میں آئے, جسم سے متعلق جو چیزیں ہیں اس میں آئے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کے لیے, تمام مسائل کے لیے رہبر بنا کر, حاجی بنا کر, مفتی بنا کر بھیجا. اب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میرے بھائیوں مبارک زندگی وہ زندگی ہے جس کو اپنا کر ہم دنیا اور آخرت کے تمام مسائل سے نکل سکتے ہیں. نبی آتا ہے مسائل سے نکالنے. قرآن پانچ دعوے کرتا ہے, نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو زمین میں ضعیف ہو چکے ہیں ان پر احسان کریں. ہم ضعیف ہیں اس وقت. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً, ہم ان کو قائد بنائیں. ہم اس وقت قائد نہیں, مقود ہیں. مقود کہتے ہیں اسی کشتی پہ آؤ, قائد کھینچنے والا اور مقود کھینچنے والا. تو ہم رہبر نہیں ہیں بلکہ ہم پیچھے چلنے والے. اور ہم ان کو زمین کا وارث بنا دیں. ہماری اپنی زمین ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہے. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, ان کی وراثت اور ان کی زمین, ان کی حکومت کو مضبوط کر دیں. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ, اور حامان کو, فرعون کو, فرعون کے لشکروں کو برباد کر دیں. یہ پانچ دعوے قرآن کرتا ہے, پانچ دعوے. میں پھر دوہراتا ہوں, ہم کمزوروں پر احسان کرنا چاہتے ہیں. اَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً, انہیں قائد بنانا چاہتے ہیں. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ, انہیں وارث بنانا چاہتے ہیں. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, ان کی حکومت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. اور وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ, فرعون کو برباد کرنا چاہتے ہیں. تو فرعون تو ایک علامت ہے, فرعون کوئی نام نہیں ہے. فرعون ایک علامت ہے ظلم کی, تجبر کی, طغیان کی, بغاوت کی. ہر زمانے میں فرعون بھی ہوں گے, قارون بھی ہوں گے, نمرود بھی ہوں گے. ہمارا زمانہ بھی فرعونوں سے بھرا پڑا ہے. اب ہم زوف میں بھی ہیں, قیادت بھی چھن چکی, حکومتیں بھی چھن چکی ہیں, اور ذلت بھی چھائی ہوئی ہے, اور دشمن بھی چھایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے آج سے کہ 3-4 ہزار سال پہلے یہ بات قرآن میں ہمیں ارشاد فرمائی کہ ہم یہ پانچ باتوں کو وجود دینا چاہتے ہیں. یہ سورہ قصص کی آیت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ لَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اس کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنانا شروع کیا, پھر سارا قصہ سنایا. پانچ باتوں کو وجود دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہانی کہاں سے شروع کی؟ بات تو تھی کہ میں کمزوروں کو قوی بنانا چاہتا ہوں, اور ذلیلوں کو عزت دینا چاہتا ہوں, اور حکومت دینا چاہتا ہوں, ان کو طاقت دینا چاہتا ہوں, ان کا دشمن ہلاک کرنا چاہتا ہوں. تو اس کے بعد اللہ کہتے ہیں پھر میں نے لشکر چڑھا دیے, پھر میں نے فوجیں بھیج دی. یہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے آگے کہا میں نے موسیٰ کو پیدا کیا. یہاں سے بات شروع ہوئی, میں نے موسیٰ کو پیدا کیا. تو موسیٰ کے پیدا ہونے کا اور ان پانچ باتوں کا تعلق کیا ہے آپس میں؟ موسیٰ علیہ السلام تو غلامی, قوم کی غلامی کی حالت میں پیدا ہو رہے ہیں, اور ماں ان کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا رہی. ایسا ڈر تھا فرعون کا. تو مجھے سارا کچھ نہیں سنانا, میں آپ وقت بتانا چاہتا ہوں. پانچ باتیں قرآن وجود میں لانا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے. کہانی کہاں سے شروع کی؟ موسیٰ علیہ السلام سے. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور فرعون کے گھر چلے گئے, سارا کچھ چلا, اور اللہ تعالیٰ کے یہاں تدریج ہے, اللہ آہستہ آہستہ لاتا ہے, آہستہ آہستہ. پانچ باتوں کو وجود میں لانے کے لیے کتنا زمانہ لگا؟ یہ اخبار کی دنیا ہے, اللہ ایک دم بچہ دے سکتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ایک دم اللہ ہر ایک کو بچہ دے سکتا ہے, دن باپ کو دے سکتا ہے. نئی شادی, حمل, نو مہینے, ولادت. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اسباب کا جہان بنایا ہے. فرعون کو مارنا مشکل نہیں تھا, لیکن اسباب کا نظام چلنا ضروری ہے. 40 سال پہلے انتظار ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی. 40 سال تو یوں گزر گئے اور ان پانچ باتوں میں سے ایک بات وجود میں نہیں آئی, اور 40 سال گزر گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے اور انہوں نے فرعون کو کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, مگر جاجا الم رب تفینا ولیدا ولدتنا فینا من عمرک السنین وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین. جاجا بڑا نبی آ گیا, وہی تو ہے جو میرے گھر میں پلتا رہا, میری روٹیاں کھاتا رہا, پھر میرا ہی ڈنڈا مار کے بھاگ گیا, اور آج کہتا میں نبی ہوں. اور آگے جانا گا میں نے غیری لے جا لینا تمہیں المسجد نہیں, کوئی تو نے زیادہ ادھر ادھر کی باتیں کی تو میں تجھے ویسے جیل میں ڈال دوں گا. ان کو اتنا حقیر سمجھ رہا ہے کہ میں تجھے جیل میں ڈال دوں گا. پھر 40 سال گزر گئے, فرعون کو دعوت جس دن دی ہے اس دن سے لے کر فرعون کے ڈوبنے تک پھر 40 برس گزر گئے. 40 سال میں جا کر کیا ہوا؟ ایک کام ہوا, فرعون ہلاک ہوا. باقی 4 باتیں بھی باقی ہیں. پانچویں بات ہوئی, فرعون ہلاک ہوا, کتنے برس لگے؟ 80 سال. 80 سال میں جا کر فرعون مصر کا برباد ہوا. پھر حکومت, خلافت, وراثت, تمکین, یہ جو 4 وعدے تھے, مزید 40 سال گزرے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے, صحرا میں آئے, 40 برس تک صحرا میں اللہ نے گھمایا گھمایا گھمایا. وہ جو شہری قوم تھی, جو مرعوب قوم تھی, اور وہ جو غلام قوم تھی جن کی ذہنیت میں بالکل ہر حوصلہ ٹوٹ چکا تھا, ان کو موت دے دی. صحرا میں قوم پیدا کی, فطرت کے مناظر کی کرتا ہے نگہبانی, بندہ سہاراوی یا مرد پرستانی, جنہوں نے ہمارے جیسے گرمی میں ایئر کنڈیشن چلا لیے, سردیوں میں ہیٹر چلا لیے, کبھی چاکلیٹ اور کبھی آئس کریم میں اور کبھی پستا بادام, پتہ نہیں کیا کیا لذتیں چاہتے ہیں, یہ کیا دین کا کام کریں. تو وہ قوم اللہ نے ساری ختم کر دی, وہ ساری قوم ختم کر دی, اور ایک نئی قوم پیدا کی جو صحرا میں پروان چڑھی. اللہ نے 40 برس ان پر بھی گزارے. پھر یوشع علیہ السلام کو حکم دیا, تم شام پہ فلسطین پہ حملہ کیا 120 برس. اللہ نے 3 چلے لگوائے اور اس کا ایک ایک چلا لگا, وہ 40 دن کا نہیں تھا, ایک ایک سال کا. 1 چلا, پھر دوسرا چلا, 1 چلا, ایک دن کی دن کی وجہ سال, 40 دن کی وجہ سال. پہلے چلے میں نبوت, دوسرے چلے میں فرعون کی ہلاکت, تیسرے چلے میں 40 سال جمع 40 سال جمع 40 سال. 120 سال کے بعد اللہ نے جا کر موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے جو وعدہ کیا تھا اس کو وجود بخشا. کبھی تبلیغ کے کام کو تو 70 سال بھی مشکل کیوں کہتے تم نے کیا کیا ہے, تم نے کیا کیا ہے؟ ہمارے پلے بھی تو کہیں, ہم تو خود کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا. ہمارے ذمے تو ہے صدا لگانا, دل تو اللہ بدلتا ہے, ہمارے ہاتھ میں ہے کیا؟ ہم کسی کو کیا سیدھا کر سکتے ہیں؟ اپنا دل ہمارے ہاتھ میں نہیں, ہم کسی کے دل پہ کیا قبضہ جما سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی حالات میں آئے کہ عرب ذلیل تھے, گمراہ تھے, ڈوبے ہوئے تھے, سلطوں میں تھے, قیادت نہیں تھی, حکومت نہیں تھی, گواہ ہی کمال پر تھی. ان میں اللہ نے چاہا کہ ان کو اونچا کرے, انہیں بلند کرے, انہیں عزتیں دیں, انہیں کامیابیاں دیں. اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کی طرح یہاں آپ کو مبعوث فرما دیا. اور ایسے فقیر گھر میں پیدا ہوئے کہ کوئی عورت آپ کو دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں ہو. اور حلیمہ بھی چھوڑ کے چلی گئی, میں نہیں لگتی یتیم ہے, میں نہیں لگتی یتیم ہے. پھر جب دیکھا سارے بچے ختم ہو گئے, کہتے چلو یتیم ہی صحیح, کوئی اجر مل جائے گا. تو پھر واپس لوٹ کے آ کر لے کر گئی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح پیدا کیا. لیکن آپ کے لیے نظام ایسا چلایا گیا کہ سوری کائنات جب سے منتظر تھی آپ کی آمد کے لیے, یہ مہینہ ہوتی جیا کہلاتا ہے. جلسے نکالے گئے, کیے گئے, جلوس نکالے گئے, اور کیا کیا کانفرنسیں ہوئیں, اور کیا کیا سیرت النبی کے عنوان پر باتیں ہوئیں. لیکن میرے بھائیو, اللہ کا نبی صرف باتوں کے لیے نہیں ہے. اما ارسلنا الرسول الا ليطاع باذن الله, اللہ کا نبی اسی آتا ہے کہ غلامی کی جائے, اس کے پیچھے چلا جائے, نہ تو صرف جلسہ کر کے اس کو بھلا دیا جائے, جلوس نکال کے اس کو بھلا دیا جائے. وہ اسی آتا ہے کہ اس کے سانسوں میں ڈھلا جائے, اس کے طریقوں میں ڈھلا جائے, اس کی زندگی کو اپنی زندگی بنایا جائے. وہ اس لیے نہیں آیا, اس لیے نہیں آیا کہ صرف اس کو 10 دن یاد کر کے 12 دن یاد کر کے پھر سات نسیاں کے حوالے کر دیا جائے, بلکہ وہ اس لیے آیا ہے کہ قدم بقدم اس کے ساتھ چلا جائے, اس کے طریقوں پر چلا جائے, اس کی زندگی میں اس کی زندگی کو اپنا کے چلا جائے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو محفوظ کر دیا. میں نے آج جمعے پر بھی اسی کو تھوڑا سا بیان کیا تھا. زندگی کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے, کوئی ایک چیز بھی آپ کی زندگی کی ضائع نہیں ہوئی. ایک بڑا فتنہ اٹھا, حدیث تو 300 سال کے بعد لکھی گئی, کیا خبر ہے حدیث, کیا پتا. چند پہ نے مجھے کتاب پیش کی جس میں نادانی کا ہوں, کسی نادان ڈاکٹر نے لکھی تھی, بخاری کنڈم مسلم کنڈم, کیا یہ سب کچھ سب فراڈ ہے, بس ہمیں قرآن کافی ہے. آپ لوگ سارے پڑھ لکھے ہو, آپ نے یونیورسٹی میں پڑھا ہوگا, تو آپ نے جو کتاب میں لکھا ہے اس کا مطلب وہ سمجھا ہے جو آپ کو ٹیچر نے سمجھایا, اس نے وہ بتایا جو اس کے استاد نے بتایا, اس نے وہ بتایا جو اس کے استاد نے بتایا. نہیں کہ جس نے کتاب اٹھائی اور جو مطلب سمجھ میں آیا وہ لکھنا شروع کر دیا, تو پھر تو سارا علم ضائع ہو جائے, دنیا کا علم ضائع ہو جاتا ہے, تو دین کا کیسے نہیں ضائع ہوگا. اگر حدیث پاک نہ ہو اور صرف قرآن نہ ہو تو پھر قرآن ترجمے سے ہوگا, کیونکہ ہمارے تو لوگ عربی نہیں جانتے, اردو جانتے, یہ انگریزی جانتے ہیں, تو اردو میں پڑھیں گے, عربی میں انگریزی میں ترجمہ پڑھیں گے, فارسی میں پڑھیں گے. جو سمجھ میں آیا اگر وہ معیار بن جائے, جو سمجھ میں آیا وہی معیار بن جائے, تو دین کہاں پہنچے گا, دین کا کیا حال ہوگا. جیسے پرویزیت کا فتنا اٹھا, وہ حدیث کا من کرتا ہوں غلام احمد پر رہے جس نے سنکار حدیث کو خوب چلایا. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بڑے مقرر آدمی تھے, بڑے لیڈر تھے, مسلم لیگ کے صدر تھے, پورے ضلع ملتان کے محمد علی جناح مرحوم کے ساتھ ساتھ تقریر کرتے تھے, پھر علاقے کے ذمہ دار تھے, ادبی ذوق تھا اور مطالعے کا ذوق تھا. وہ پڑھ پڑھ کے پرویزی ہو گئے, ہم چھوٹے ہیں, ہمیں پورا ہوش نہیں, لیکن اتنا یاد ہے کہ کوئی حدیث کچھ نہیں, کوئی قربانی روک دی, آج فضول ہے یہ سب, نماز وہ طلاق کا کیا سے کیا, کیا سے کیا ترجمہ مفہوم, وہ تو اللہ تعالیٰ پیدا کرے. یہ پتہ نہیں کون کس طرح, ہم تو چھوٹے سے ہمیں نہیں پتا. جب ہم آن لائن میرے صاحب لاہور میں ان کی صحبت میں کچھ تھوڑی دیر بیٹھے, ہر چیز سے توبہ کر کے اٹھے تھے, ہر چیز چھوڑ دی. اللہ تعالیٰ نے ہم نے ہوش سنبھالا تو ہم کو صحیح حال میں دیکھا, لیکن ہمارے ہوش سے پہلے مجھے یاد ہے کہ بالکل ویسے آؤٹ ہی ہوگا, بہک ہی ہے. تو میرے بھائی ہو, اگر اللہ کے محبوب کی تعلیمات کو کنڈم کر دیا جائے تو ختم نبوت سوپ ہوگی, آپ کا عالمی نبی ہونا ختم ہوگا, آپ کا عالمی نبی ہونا ختم ہوگا. پھر قرآن کا مفہوم ہر کوئی وہ سمجھے گا جو اس کے عقل میں آیا, تو عقل تک عقل تو کوئی معیار نہیں. تھوڑا سا کوئی کیس ہو جاتا ہوں وکیل کی طرف بھاگتے ہیں, پھر اپنے درد ڈاکٹر کی طرف بھاگتے ہیں, گھر بنانا ہو انجینئر کی طرف بھاگتے ہیں, یہ مل والے اربوں روپے لگا رہے ہیں لیکن چلنے کے انجینئروں کو بلا رہے ہیں, خود نہیں کرو کہ ان کو کرایا دے رہے ہیں, کہ آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, یہ مشین کیسے چلانی آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, آپ ہم سے معاملہ لے لیں, اس کو ٹھیک ٹھیک چلائیں. اور جب قرآن کا نمبر آیا پہلی بات یہ کہ ہم خود پڑھے لکھے ہم سمجھیں گے قرآن ہم سے کیا کہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طریقے سے اپنے نبی کی زندگی کو محفوظ کیا, اس کی تعلیمات کو محفوظ کیا, آپ کی تعلیمات ہم تک صرف کتاب کے واسطے سے نہیں پہنچی بلکہ سند کے حوالے سے پہنچی, سند کے واسطے سے پہنچی ہیں. میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوں, میرے پیچھے ایک سلسلہ نسب ہے علم کا, یہ جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے اور وہاں سے بات سینہ بسینہ چلتی ہوئی چلی آئی ہے. اور صرف سند نہیں بلکہ عمل بھی منتقل ہوا, سند منتقل ہوئی. میں نے بخاری شریف کو پڑھا, محمد عبداللہ انہوں نے پڑھا, خیر محمد انہوں نے پڑھا, انور شاہ کشمیری سے انہوں نے پڑھا, محمود الحسن سے انہوں نے پڑھا, محمد قاسم سے انہوں نے پڑھا, عبد الغنی مجددی سے انہوں نے آگے پڑھا, شاہ اسحاق سے انہوں نے پڑھا, شاہ عبد العزیز سے انہوں نے پڑھا, شاہ ولی اللہ سے انہوں نے پڑھا, ابو طاہر مدنی سے انہوں نے پڑھا, ابراہیم کرتی سے انہوں نے پڑھا, احمد القشاقی سے انہوں نے پڑھا, عبد المواحد شنگاری سے انہوں نے پڑھا, محمد بن احمد بن محمد الرملی سے انہوں نے پڑھا, زکریہ بن محمد ابو یحیٰ انصاری سے انہوں نے پڑھا, ابو الفضل شہاب الدین محمد بن احمد بن علی بن حجر الاسقلانی سے انہوں نے پڑھا, ابراہیم بن احمد التنوخی سے انہوں نے آگے پڑھا, احمد بن ابی العباس ابو العباس احمد بن ابی طالب سے انہوں نے آگے پڑھا, حسین بن مبارک سے انہوں نے آگے پڑھا, ابو الوقت عبد الاول سے انہوں نے آگے پڑھا, ابو الحسن سے عبد الرحمان بن مظفر داوودی انہوں نے آگے پڑھا, ابو محمد عبداللہ بن احمد سرخل عبداللہ بن احمد سرخسی سے انہوں نے آگے پڑھا, ابو عبداللہ محمد بن یوسف بن مکر بن صالح بن بشر الفربری سے انہوں نے آگے پڑھا, امام بخاری سے جن کا نام ہے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری انہوں نے پڑھا, حمیدی سے انہوں نے پڑھا, سفیان سے انہوں نے پڑھا, جعفر بن سعید سے انہوں نے پڑھا, محمد بن ابراہیم سے انہوں نے پڑھا, علقمہ بن وقاص سے انہوں نے سنا, عمر بن خطاب سے انہوں نے سنا, محمد بن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بخاری کی پہلی روایت, حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیٰ بن سعید الانصاری قال اخبرنا محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الجیفی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ على المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرة ينكرها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال. 31 واقعوں سے میں اللہ کے نبی کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. تو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے مرہم اکثیر دوائی لکھتا دوائی بے نسل دوائی بے مثال مرہم بے خطا علاج بے خطا کہ ہم اپنی ذات سے کام شروع کریں. جلسوں سے جلوسوں سے زندگی نہیں بدلتی, زندگی اپنی ذات پر محنت کرنے سے بدلتی ہے. تبلیغ کا ہمارا فرض ہے, صرف فرض سے معاشرہ بنتا ہے. تبلیغ دیکھنے میں معاشرے کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا, دیکھنے میں معاشرے کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا, لیکن میرے بھائیو اصل میں معاشرے کو صحیح بنیادوں پر لانے کا کام صرف تبلیغ ہے. افراد تیار کیے جائیں, افراد سے معاشرہ بنتا ہے, معاشرے سے حالات اچھے یا برے بنتے ہیں. ہم افراد پر محنت نہیں کر رہے, تو یہ افراد پر محنت ہے, افراد پر ایک ایک فرد تیار کیا جائے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور مبارک سانچے میں ڈھلا ہوا ہو, تو یہ جہان بھی بنے گا, وہ جہان بھی بنے گا. اس طرح ہمارے پاس ہمارے نبی کی تعلیمات محفوظ ہیں. پھر صرف تعلیمات بھی محفوظ, عمل بھی محفوظ. یہ تو میں نے آپ کو اپنی سنت سنائی ہے, پھر ہمارے نبی کا ایک عمل بھی منتقل ہوا. آپ نے حضرت علی کو ایک حدیث بیان کی, پہلے کھجور کھلائی پانی پلایا, پھر حدیث بیان کی. حضرت علی نے وہ حدیث جب آگے بیان کی, پہلے کھجور کھلائی پانی پلایا, پھر حدیث بیان کی. انہوں نے جب آگے اس حدیث کو بیان کیا, پہلے کھجور کھلائی پانی پلایا اور حدیث بیان کی. انہوں نے جب آگے بیان کیا, کھجور کھلائی پانی پلایا حدیث بیان کی. سن 1400 ہجری 1400 سال کے بعد میرے استاد نے جب مجھے یہ حدیث سنائی, ہمیں ہماری جماعت جب آیا وہ حدیث سنائی تو پہلے ہمیں کھجور پلائی پانی پلایا, پھر یہ حدیث بیان کی کہ میرے نبی نے یوں فرمایا, اس طرح عمل بھی آیا اور بول بھی آیا. اس امت پر اللہ نے یہ احسان فرمایا کہ اس نے اللہ کے نبی کی تعلیمات کو اس طرح سینوں میں بند محفوظ کیا جیسے قرآن محفوظ ہوتا ہے. تو آپ کی زندگی کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بلکہ روز روشن کی طرح واضح ہے. باقی جن چیزوں کو آج بنیاد بنا, لڑائی کی بنیاد بنا رہے ہیں, یہ کم علمی کی وجہ سے ہے, کچھ تعصب کی وجہ سے ہے. کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے مختلف حالات میں مختلف عمل کیے, اللہ نے سارے زندہ کر دی. دیکھو نا, جس سے پیار ہوتا ہے اس کی ہر چیز, اس کی ہر ادا سے پیار ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی سے ایسا پیار ہے تو اس کو حبیب اللہ کہا. حبیب اور خلیل, حبیب ہوتا ہے جس کی محبت کی کوئی حد نہ ہو, خلیل وہ ہوتا ہے جس کی محبت گڑ جائے, راسخ ہو جائے, جم جائے. خلیل خلل سے ہے, خلت سے, ایسے مجھے ایسے دل کے پردوں کو چیرتے محبت اندر جا کے بیٹھ گئی, اس کو کہتے ہیں خلیل. اور حبیب حب سے ہے, حب دانے کو کہتے ہیں. دانے کی کیسے کہتے ہیں, اسے کاشت کرتے جاؤ وہ بڑھتا جائے گا, کرتے جاؤ بڑھتا جائے گا, قیامت تک کاشت کرتے جاؤ وہ بڑھتا جائے گا. تو حبیب حبا سے ہے, حبا دانا ہے, دانا بڑھتا ہے. حبیب اس محبت کرنے والے کو کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو, بڑھتی جائے. تو یہ حبیب اللہ ہیں. ان کی غلامی, ان کے طریقے, ایک ایک چیز موجود, محفوظ عمل موجود, طریقہ موجود, ایک ایک ادا. دیکھو آپ جب مجلس میں بیٹھتے تھے, چوپڑی مار کے بیٹھتے تھے, باتیں دوران وقت ہوا اس طرح اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتے تھے, اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہمارے پاس سینوں میں محفوظ ہیں. پوری زندگی کیسے ہم بلا سکتے ہیں. ہمارے نبی اس طرح مجلس میں چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے, باتیں کرتے کرتے دیکھتا اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح حرکت دینا شروع کر دیتے تھے. یہ ہاتھ کی ہتھیلی, یہ انگوٹھا, اور اس کو آپس میں یوں یوں ٹکراتے تھے, یوں بیٹھے بیٹھے اس طرح. اور جب آپ بیان کرتے, تقریر کرتے, تو اپنا ہاتھ یوں, بس اتنا ہاتھ اٹھاتے, کبھی اتنا ہاتھ اٹھاتے. اور جب آپ حیرت کا اظہار کرتے تب اپنی ہتھیلی کو یوں کرتے اس طرح, یہ آپ کا اظہار ہے حیرت کا. اور جب آپ غمگین ہوتے تو داڑھی پکڑ کے یوں بیٹھ جاتے تھے, یہ آپ کا اظہار غم تھا, اظہار غم میں آپ داڑھی پکڑ کے بیٹھے. اور جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلنا شروع ہو جاتا گالوں. اور جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو یہاں بال نہیں تھے, پاؤں کے درمیان بال نہیں تھے, یہاں ایک رگ تھی جو غصے ایسے ایسے حرکت میں آ جاتی تھی, اس سے پتہ چلتا تھا کہ آج اللہ کا نبی غصے میں بیٹھا, غصے میں بیٹھا. اور جب آپ کسی سے گفتگو, جب آپ کو کوئی بلاتا تھا دائیں سے یا بائیں سے, کبھی آپ نے یوں نہیں دیکھا یا یوں نہیں دیکھا, جب کوئی آپ کو کسی نے بھی بلایا دائیں سے بند, کبھی گردن سے نہیں دیکھا, بلکہ جب کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو پہلے ایسے ہو جاتے, پوری مجلس میں ادھر منہ کیا ہوا ہے, ادھر کسی نے بلا کر سو سامنے سامنے بول فرمائے, وہ ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ, تھوڑا پورا تکلف فرماتے ایسے ہوتے, سیدھا اس کو منہ سینا دیتے, پھر کہتے جی فرمائیے. کوئی ادھر سے بلاتا تو آپ اس طرح ہو جاتے, جی فرمائیے. اتنی باتیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں, اللہ کے محبوب کی زندگی کی ایک ادا بھی کوئی چھپا نہیں سکا. 1400 سال 1424 سال کوئی بڑا عرصہ نہیں ہے, 14,000 سال بھی گزر جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زندگی کو زندہ رکھے گا اور باقی رکھے. جب آپ چلتے تھے تو چلنے میں تیزی تھی, لیکن قدم چھوٹے چال میں تیزی, یو قارب الخطا, قدم قریب قریب, لمبے قدم نہیں رکھتے قریب, لیکن چلنے میں کتنی تیزی ہوتی تھی کہ پیچھے لوگ بھاگتے تھے اور آپ چل رہے ہوتے تھے. اور چلنے میں کبھی ایسے نہیں چلے, ہاتھ ہلا ہلا کے کندھے پھیلا کے نہیں چلے, ہمیشہ کندھے جھکا کے چلتے تھے. اور آپ کے دیکھنے کا انداز کس طرح تھا, نظریں کنکھیوں سے دیکھتے تھے, نظر بھر کے نہیں دیکھتے تھے. آپ مردوں میں بھی حیا کی وجہ سے نظریں جھکائے رکھتے تھے. ہماری نسل کیا کر رہی ہے, کیسے نظریں بے حیا ہو گئیں, کیسے نظریں آوارہ ہو گئیں. جس کی نظر آوارہ ہو جائے اسے سارے دنیا مل کر بھی ہدایت نہیں دے سکتی, اور جس کی نظر حیا والی ہو جائے سارے شیطان مل کر اسے گمراہ نہیں کر سکتے. دل پتھر ہو جاتے ہیں جب بھگنے غلط ہو جاتے ہیں, سخت زمین کی طرح دل ہو جاتے ہیں, پھر آنکھوں کے پانی ٹپکنا بند, چشمہ خشک ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنے نبی کی زندگی کو محفوظ کیا ہوا ہے. آپ کی فضے کی کفافا, میری داڑھی ہلکی ہے, ہمارے نبی کی داڑھی گھنی تھی, گھنی داڑھی تھی, بھرپور داڑھی تھی. فی اشعار ہی وقت, آپ کی پل کے اندر آپ تھی, فی صوت ہی سہل, آپ کی آواز میں ایک جادو تھا, ایک نغمہ تھا, ایک روب تھا. ان تکلم علی البہا, جب آپ بولتے تھے آپ پہ نور چھا جاتا تھا. ان فقط علی الوقار, آپ چپ ہوتے تو آپ ایک وقار چھا جاتا تھا. اور کہ منتقہ خرگاہ تو نزل نے کہا درن, او ہو کیا خوبصورت تشویر ہے. جب آپ بولتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے موتیوں سے موتی نکل رہے ہوں. موتیوں سے موتی کا کیا مطلب؟ آپ کے دانت موتیوں کی طرح چمکتے تھے جب بولتے تھے, تو ہونٹ ہلتے تھے, دانت کھلتے تھے, اس میں سے جو کلام نکلتا تھا وہ بھی موتی کی طرح چمکتا تھا, ساتھ دانت بھی چمکتے تھے موتیوں کی طرح. پر واقف بنایا, جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں کا نور دیوار کو جگمگا دیتا تھا, ایسے شوائیں پر دیتی طرح جاتی. پہلے چار دانت اوپر نیچے میں ہلکا ہلکا کلا تھا, جب آپ مسکراتے تھے اس میں سے ایسے وہ جیسے آپ نے جل میں نور نہیں دیکھا تھا, تو دروازے کی جل میں نور تھا. جب آپ مسکراتے تو اس طرح نور کی شوائیں پھوٹتی تھیں, جو آگے جو چیز سامنے تھے اس پہ جا کر ٹکرایا کرتی تھیں. ایسا خوبصورت خلافہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا. کہ یہ سطح آپ کی گردن سراہی دار بلند تھی, فی عینین داغ آپ کی آنکھیں موٹی تھیں, اتچ من غیر قرن آپ کی تھنیں گول تھیں, یہاں ملی ہوئی نہیں تھی, ایسے گول آپ کی تھیں. طویل الزنابین لمبے بازو تھے, سائل الاطراف لمبی انگلیاں تھیں, رغب راہ ہتھیلی کشادہ تھی, شکن القفین والقدمین ادھر گوشت پر تھا, ادھر اور ادھر آپ گوشت پر تھا, یعنی یہ اوپر کی رگ نظر نہیں آتی تھی, آپ رگ نظر نہیں آتی تھی. اور بحمل تراتی جوڑ مضبوط تھے, بعید ما بین المنکبین آپ کی چھاتی چوڑی تھی, دقیق المطربہ یہاں سے بالوں کا ایک تار تھا جو ناف تک جاتا تھا, باقی جسم پہ بال کوئی نہیں تھے. انور المتجرد کرتے سے اور تہمت سے باہر جو آپ کا جسم ہوتا تھا وہ ایسے سورج کی طرح چمکتا تھا. یہ تلال وجہ تلال والقمر لیلت البدر, چودہ رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا. اور ایک دفعہ جابر نے سمرا فرماتے کہ ہمارے نبی بیٹھے تھے مسجد میں سین کے اندر, اوپر چودھری کا چاند تھا, نیچے آپ تھے, اور آپ نے سہارا شہر بتی کا کپڑا پہنا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ جزا دے ہمارے نبی کو, وہ غریبوں کا بھی نبی تھا, امیروں کا بھی تھا. آپ نے کبھی کبھی بڑا قیمتی لباس پہنا ہے, یہ جو سہاریا کپڑا ہے بڑا قیمتی ہوتا تھا, یہ کیوں پہنا؟ آپ کو کوئی شوق نہیں تھا, اپنی امت کے مالداروں کے لیے راہ نکال دی, اپنی امت کے مالداروں کے لیے راستہ نکال دیا. اگر تمہیں اچھے کپڑے پہننے کا شوق ہے تو چلو میں ایک آدھ دفعہ پہن لیتا ہوں, تاکہ تم اس میں تو نہ پکڑے جاؤ کہ تم نے کیسے کپڑے پہنے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی 50 لاکھ کے کپڑے ہی خرید لے, بڑی نادانی. ایک آدمی کو دیکھا 35 لاکھ کی گھڑی باندھی ہوئی, جس دیش میں بچہ بھوک سے بلک بلک سے روک روک کے سو جائے, اس دیش کا تاجر 35 لاکھ کی گھڑی باندھے, اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ 70 لاکھ کی گاڑی پہ سوار ہو رہے ہوں, جہاں مزدور کے بچے کو روٹی نہ مل رہی ہو, وہاں یہ فخری انداز میں 70 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھ رہے ہوں. میں حلال حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں کوئی انسانیت کے ناطے سے بات کر رہا ہوں. بڑا ظلم ہے, بڑا ستم ہے, بڑا ستم ہے. آپ نے خیر آپ نے ایسے چادر اڑی ہوئی تو جابر نے سمرا فرماتے ہیں, میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا, مجھے آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہا تھا. سبائیو ہمارے نبی کی زندگی کی چال ڈھال گفتار ایک ایک چیز محفوظ موجود, سب کے پیچھے چلو. یہ تو ادھر کی میں نے آپ کو بات بتائی, پیچھے 10,000 سال جو آپ کا نسب آدم علیہ السلام تک چلا جاتا ہے, اس کی ایک چیز نہیں گم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے, بلکہ آپ کے سلسلہ نسب کو. یہ تو میں نے آپ کو رومانی سلسلہ نسب بتایا, پیچھے آپ کا سلبی آبائی نسلی جو سلسلہ نسب چلتا ہے, وہ آپ سے لے کر بنو ہاشم سے لے کر قریش, اور قریش سے لے کر مضر, اور مضر سے لے کر پھر عدنان, اور عدنان سے لے کر اسماعیل ابراہیم اور ابراہیم سے لے کر آدم علیہ السلام تک یہ بھی 10,000 سال کے سفر میں آپ دیکھیں کسی ایک جگہ بھی کسی باپ کا نام نہ بھولا ہوا ہے, نہ بھٹکا ہوا ہے, نہ گم ہے, بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ, بن عبد المطلب, بن ہاشم, بن عبد المناف, بن قصی, بن کلاب, بن مرہ, بن کعب, بن لوی, بن غالب, بن فہر, بن مالک, بن نظر, بن کنانہ, بن خزیمہ, بن مدرکہ, بن الیاس, بن مضر, بن نزار, بن معث, بن عدنان, بن اد, بن حمیثہ, بن سلامان, بن عوس, بن بوز, بن قموال, بن ابی, بن عوام, بن ناشد, بن حزار, بن بلداس, بن یدلاف, بن طابق, بن جاہم, بن ناقش, بن ماخی, بن عیفی, بن عبقر, بن عبید, بن الدعاء, بن حمدان, بن سمبر, بن یسربی, بن یحزن, بن یلحن, بن ارعوا, بن عیزی, بن زیشان, بن عیسر, بن اقناط, بن ایہام, بن مقصر, بن ناقص, بن زارع, بن سمی, بن مزی, بن عوض, بن عرام, بن قیدار, بن اسماعیل, بن ابراہیم, بن آذر, بن ناطور, بن سروج, بن رعوف, بن فائش, بن عادر, بن ارفخشاد, بن سام, بن نوح, بن لامح, بن متوشالح, بن ادریس, بن یارو, بن ملء الایل, بن سینان, بن آنوش, بن شیخ اور بن آدم علیہ السلام. یہ ہمارے سامنے ماڈل ہے, یہ نمونہ ہے, ہم گروے اس کی غلامی میں آ جائے, انجینئر بنو چاہے ڈاکٹر بنو جو مرضی بنو, لیکن غلام رسول ضرور بنو, غلام مصطفیٰ بنو. نام غلام رسول, کام دشمن رسول سے, نام غلام محمد, کام دشمن محمد سے. سارے مسائل اللہ حل کرے گا, ہم کس نظریے پر محنت کر رہے ہیں, ہماری یہ بنیاد, اور اللہ حل کرے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ڈھلنے پر. سیرت میں آنے کے لیے طاقت سے کام نہیں چلے گا, بلکہ ذہن سازی اور ذہن بنانا اور محنت کرنا, ذاتی طور پر محنت کرنا, خود اتنی محبت ہو جائے کہ اس کے سانچے میں ڈھلا جائے, تو جب زندگی اس کے غلامی میں آئے گی دروازے عزتوں کے بھی کھولے گا, کامیابیوں کو بھی کھولے گا, جنت کے بھی کھولے گا, راحتوں کے بھی کھولے گا, دنیا بھی بنائے گا, آخرت بھی بنائے گا. زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی آئے, جس میں عبادات بھی ہیں کہ کوئی بے نمازی نہ ہو, کوئی انجینئر بے نمازی نہ ہو, کوئی مل کا مزدور بے نمازی نہ ہو, کوئی روڈ کا انجینئر, کوئی الیکٹریکل انجینئر, کوئی لوہے کا انجینئر, کوئی تاجر, کوئی زمیندار, کوئی بے نمازی نہ ہو. یہ ہماری پہچان ہے, نماز نہیں تو کچھ نہیں ہے. جو قوم, جو مسلمان, جو امت سجدے سے میں عاجز ہو گئی اور سجدے میں سست ہو گئی, انہیں ایٹم بم بنانے سے وہ خاص نفع نہیں ہوگا. جب یہ ایٹم بم بنایا نا تو بڑی جیگیں چوڑی خوشیاں منائی گئیں, مجھے اس وقت ڈر لگا تھا, میں نے کہا اللہ خیر کرے کہیں ذلت بڑھ نہ جائے, کہیں ذلت بڑھ نہ جائے, چونکہ توبہ تو کی نہیں, جن عملوں کی وجہ سے پیچھے سے سزا چلی آ رہی ہے اس میں تو زیادتی ہو رہی. ہم یہاں بیٹھے سامنے سے کتنے زور زور سے موسیقی کی آواز یہاں آ رہی, گناہ پتہ نہیں کتنے دور ہو رہا ہے. ہم یہاں اللہ کی بات کے لیے جمع ہوئے ہیں اور ہوا کے دوش پر یہاں آ کر ہمارے کانوں میں کچھ زہریلے شیطانی گانوں کا رس بولا جا رہا ہے. ہمارے ہی بھائی ہیں جو اسٹیج پہ اس وقت ناچ بھی رہے ہوں گے, گا بھی رہے ہوں گے, ہم ان کے لیے درد مند ہیں, ان کے سینے میں, ہمارے سینے میں ان کے لیے درد ہے, غم ہے, نفرت نہیں ہے, نفرت نہیں غم ہے کہ ہماری نسل جس نے قرآن سنانا تھا وہ گانے سنانے لگ گئی, جنہوں نے قرآن کا پیغام پہنچانا تھا وہ گٹار کا پیغام پہنچانے لگ گئے, جو قدم مسجد پہنچنے سے وہ رقص گاہوں کو چل دیے, جن نظروں میں حیا تھا وہ بے حیا ہو کے ماتھے پہ جا پڑی, جو غیر محرم کو دیکھنے کے اندھی ہو جاتی تھی, انہوں نے نہ کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھا, نہ کسی کی بہن کو بہن سمجھا, ایسی بے حیا نظریں آ گئیں کہ شیطان بھی شرما کے پاس سے گزر جائے. تو جن عملوں کی وجہ سے اللہ ناراض تھا اور جن عملوں کی وجہ سے ناراض ہے وہ تو ویسے ہی ہو رہے تھے اور بڑھتے چلے جا رہے تھے. تمہیں اگر اللہ ہی خیر کرے کہیں اور ذلت نہ آ جائے, کہیں اور ذلت نہ آ جائے. ہماری تقدیر کے فیصلے اللہ نے کرنے ہیں اور اس کا فیصلہ اطاعت رسول پر ہے اور اس کی غلامی پر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے طاقت نہیں کیا کہ نہیں ہم نے عدم نہیں بنانا. میں دونوں ساری چیزیں اعتدال میں لا رہا ہوں کہ ہم نے اس کو خدا نہیں بنانا, ہم نے خدا سمجھ لیا. جیسے ہم نے خدا کو راضی کر لیا ہے اب تو اللہ راضی ہو گیا, ایٹم بم بن گیا, بس اب پاکستان زندہ باد ہو جائے گا, سوری دن میں اس کا نام بلند ہو جائے گا. جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اس کے باوجود مسجدوں میں نہیں آئے, کسی ماں باپ کے نام فرمان نے ماں باپ سے معافی نہیں مانگی, کسی زانی نے زنا نہیں چھوڑا, کسی شرابی نے شراب کو نہیں چھوڑا, سود خور نے سود کو نہیں چھوڑا, ماں باپ کی بے ادب نے ماں باپ کا علم نہیں سیکھا, پڑوسیوں کو ستانے والے نے پڑوسیوں سے صلح نہیں کی, ظلم کرنے والے نے ظلم نہیں چھوڑا, سود کھانے والے نے سود نہیں چھوڑا, رشوت لینے والے نے رشوت کو نہیں چھوڑا. اللہ نے ذلت کو تھوڑا سا اور آگے کر دیا, ایک ڈگری اور آگے بڑھا دیا. اور میرے بھائیو پہنچا پانی والا ایک ہی راستہ ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. نماز زندہ ہو, عبادات میں نماز سب سے بلند چیز ہے. روزہ سال میں 30 دن ہے, حج اور زکوٰۃ غریبوں کا عمل نہیں مالداروں کا عمل ہے. زکوٰۃ پیسے والوں پر, حج پیسے والوں پر. اور نماز ایک ایسی چیز ہے جو ہر وقت فرض ہے, ہر گھڑی فرض ہے, جن میں 5 دفعہ ہر مسافر اور دیسی پردیسی پر فرض ہے. تو کوئی بے نماز نہ رہے فیصلہ باد میں, کسی کٹ میں کسی کمپنی میں کوئی بے نمازی نہ ہو. جو نماز پڑھے گا تو حرام بھی آج تک تو چھوٹ جائے گا, وہ بدنامی سے بھی بچے گا, بڑے قسم کی غلطیوں سے بھی بچے گا. میں بھی ایک منڈی روزن سے آ رہا ہوں, وہاں ایک ایئر سائز ملا, ایئر سائز تو مجھے مسافا کیا تو اس کے ہاتھ ایسے تھے جیسے پتھر, اس کے ہاتھوں کو کیا. تو کیا پتا چلا کہ جب ڈیوٹی سے فارغ ہوتا ہے تو منڈی میں جا کے بوریاں ڈھوتا ہے خرچہ پورا کرنے کے لیے, تمکا میں تو گزارا ہوتا ہے. یہ کتنا بڑا ولی اللہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید ولی اللہ وہ ہے جو مسجد کے کونے میں بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہے. یہ دیکھو میں آپ کو ایک ولی اللہ بتا رہا ہوں جو پاکستان پولیس میں ہے, لیکن یہ وہ ولی ہے کہ قیامت کے دن کروڑوں اولیاء کرام جنہیں آپ سمجھتے ہیں وہ اس کے نیچے ہوں گے, ان کے اوپر ہوگا. بوریاں ڈھوتا ہے اور جب وہاں مزدوری نہ ملے تو صبح صبح سبزی منڈی آتا ہے, وہاں سبزی خریدی اور وہیں بیچی اور کچھ پیسے اپنے بچائے اور گھر کے اوپر اپنی ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہے. شام کو گوریاں ڈھوڑتا ہے, صبح سبزی منڈی میں جا کے سبزی کا سودا کر کے کچھ پیسے کماتا ہے, کچھ تنخواہ کا جوڑ کر اپنے گھر کا خرچہ چلاتا ہے. حرام نہیں کھاتا, جو آدمی سجدوں کا عادی ہو جاتا ہے وہ حرام سے نہیں کرنا شروع ہو جاتا. نمازیں زندہ ہوں, کوئی بے نمازی نہ ہو, معاملات زندہ ہوں, کوئی بدیانتی نہ ہو. کوئی آپ ایسے شعبے سے متعلق ہیں بڑے آرام سے پیسے بنائے جا سکتے ہیں اور بڑے آرام سے جنت بنائی جا سکتی ہیں, بڑے آرام سے جنت بنائی جا سکتی, دونوں کام ہو سکتا. میرے بھائی اور حرام کے لقمے سے پنپنے والی نسل کبھی آباد نہ ہوئی اور حلال کھانے والی نسل کبھی برباد نہ ہوئی. ایک انجینئر نا ہمارے اپنے خاندان کا, جب پاکستان ایک تھا ویسٹ پاکستان, وہ پورے پاکستان کا چیف انجینئر تھا, پورے پاکستان کا وہ ایک ہوتا تھا. تو اس نے اس وقت کروڑوں روپے کمائے, 60s میں کروڑوں روپے کمائے. میں نے اس کے بیٹے سے اپنے کانوں سے سنا, کاش ہمارا باپ حرام کا کھانا کرتا تو ہم بھی کوئی سکھ کا دن دیکھ لیتے. میں نے انہیں کانوں سے سنا, میرے سامنے اس نے کہا کاش ہمارا باپ ہمارے لیے حرام کٹھا نہ کرتا تو ہم بھی کوئی سکھ کا دن دیکھ لیتے. اور اس نے کیوں کٹھا کیا تھا کہ میری اولاد مزے سے رہے گی, میری اولاد چین سے رہے گی, کروڑوں روپئے ہوں گے, آرام کی زندگی گزاریں گے. اور اولاد کیا کہہ رہی, کاش وہ یہ کام نہ کرتا تو ہم بھی کوئی سکھ کا دن دیکھ لیتے. کبھی اللہ سے باغی بن کر بھی کسی نے چین پایا, حکومت کا مفرور ہو تو اس کا چین حرام ہو جاتا ہے, کبھی جنگلوں میں پناہ لیتا ہے, کبھی پہاڑوں میں بھاگتا ہے, کبھی سندھ بھاگتا ہے اور کبھی جا کر بلوچستان میں چھپتا ہے. جو اللہ کا باغی ہو جائے اسے چین کہاں سے آئے گا؟ آپ اپنے شعبوں میں ایک ایک فائل اس طرح استعمال کریں کہ اللہ کا حکم سمجھ, ایک ایک پیسہ, ایک ایک پیسے میں جنت کا ثبوت دیں تو آپ کا انجینئر بننا بھی آپ کو جنت کے درجات میں اونچا کر دے گا. اللہ سے جب ملے یہاں تو اس کی کوئی, اس کا پھر کوئی حد و حساب ہی کوئی نہیں. اور جو ساری دنیا کا رخ ہے مال کمانے پر, مال کمانے پر, جب وہ حلال طریقے سے ہے چاہے حرام طریقے سے ہے, جھوٹ سے ہے دیانتداری سے ہے, تو آپ اپنے شعبے میں اس طرح چلے کہ ایک ایک فائل تمہیں اللہ کو حساب دینا ہے, مجھے اللہ کو حساب دینا ہے, تو اللہ آپ کی نسلوں کو نہال کر دے گا, آباد کر دے گا, خوشحال کر دے گا. پھر وہ انسپیکٹر مجھ سے کہنے لگے, وہ ایسا ہی کہنے لگے, میری بیوی کل مجھ سے لڑ رہی تھی کہ 2 مہینے ہو گئے تو نے ہمیں ایک بوٹی نہیں سکھائی, 2 مہینے ہو گئے ہیں تو نے ہمیں ایک بوٹی نہیں سکھائی, اور تو ایک دن تو گوشت کھلا دے. تو میں نے اسے کہا تو دیکھ لا میرے پتر میں رنگ سارے تو سونا ہے, چٹے گورے ہیں, موٹے ڈٹے ہیں, دیکھ لا کسی تو کمزور ہو, کسی تو کسی تو مارے ہوں, تو سب گوشت نہ کھاتا تھا تانکی ہے. کوئی آدمی غلط قدم کیوں اٹھاتا ہے؟ میرے بیٹے اعلیٰ اسکولوں میں تعلیم حاصل کریں, اس کے جو پڑھتے ہیں میری کیوں نہ پڑھیں, اس کی ایسی گاڑی میری کیوں نہ ہو, اس کا ایسا گھر ہے میرا کیوں نہ ہو, اس کے گھر میں اتنے بڑے دفتر خان ہے میرے کیوں نہ ہو. ایک صوبے دار ملا, ان کا 2 سال ہو گئے میرے گھر میں سالن نہیں پکا, 2 سال ہو گئے گھر میں سالن نہیں پکا, چٹنی سے روٹی کھاتے ہیں, تنخواہ میں بس گزارا اتنا ہے. دیانت سے کتنا بڑا اس ملک کو کس چیز نے برباد کیا ہے, کتنا مالا مال ملک اسباب سے دنیا کی اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت جس ملک میں ڈال دی اس کو کس چیز نے برباد کیا؟ بد دیانتی نے, دیانت نے. تو اپنے شعبے میں وہ کرنا جو اللہ کہہ رہا ہے, تو آپ کی دیانت, آپ کی صداقت جو اللہ کے دربار میں آپ کو مقام دلائے گی. بڑے بڑے نوافل سے وہ کام نہیں ہوگا جو اس دیانت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو مقام نصیب فرمائے. اگر اخلاق زندہ ہو, نبوت والے اخلاق, معاف کرنا, درد انتقام لینا زندگی کا حصہ بن چکا ہے, بدلہ لینا زندگی کا حصہ بن چکا ہے, معاف کرو, درگزر کرو, صاف و بس کرو, معاف کرو, درگزر کرو. یہ اخلاق جس دن زندہ ہو گئے سارا سارا زندگی کے ساتھ ساتھ کا نام ہے. جب اولاد ایسے ترچ نظر سے ماں کو دیکھتی ہے یا باپ کو دیکھتی ہے تو ماں کے کلیجے کٹ جاتے ہیں اور باپ پودے وہ زمین پہ جا کرتے ہیں کہ جن کی خاطر میں نے اپنے آپ, میں نے اپنی کمر کو جھکا دیا, جوانی کو برباد کر دیا. آج وہی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں, جب بھائی بھائی کے کام نہیں آتا, پڑوسی پڑوسی کا حال نہیں پوچھتا, میاں اور بیوی میں وفا نہیں رہتی, اولاد اور ماں باپ میں ادب اور اطاعت نہیں رہتا, تو زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں, زندگی مٹ جاتی ہے. جس گھر میں اخلاق ہوں گے وہ گھر چٹنی سے روٹی کھا کے بھی آباد ہوگا, جس گھر میں اخلاق نہیں ہوں گے وہ گھر سونے چاندی کے مسائلوں پر سونے سو کر بھی وہ گھر برباد ہوگا اور پریشان ہوگا. تو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کو بنیاد بنائے اپنے گھروں میں, اس میں چھوٹا بن جانا, معاف کرنا, درگزر کرنا, جھک جانا, ماں باپ زندہ تو ان کی دعائیں لے لو, نواب کی دعائیں لے لو, ہمارے تو چلے گئے, جن کے ہیں وہ قدر کر لو بھائی, یہ دولت ہاتھ سے چلی گئی پھر کہو نہیں آئے گی. لیکن ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا تربیت, ماں باپ خود نہیں اپنی عظمت بٹھاتے, اسکول ویسے آج کل کے دفاع خانے ہیں, سلاٹر ہاؤس ہیں, سلاٹر ہاؤس. تو میں حیران ہوں وہ اکبر آبادی الہبادی نے کب یہ کہا تھا افسوس کے فرعون کو کالج کی نسل دی, جب کالج جانے والے بھی سر پر ٹوپیاں اور اچکنیں ہوتی تھیں, عام داڑیاں تھیں, اور اگر لڑکیوں سے الگ تھے کو ایجوکیشن تو ٹھیک کوئی نہیں. تو اس نے اس وقت 100 سال آگے دیکھ کر کہا افسوس کے فرعون کو کالج کی نسل دی. یوں قتل کے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا, افسوس کے شروع ان کو کالج کی نہ سوچی, وہ ایسے ہی بچے ذبح کرتا رہا. کالج کھول دیتا خود ہی ذبح ہو جائے, کالج کھول دیتا خود ہی ذبح ہو جائے. ہم نے ان کے علوم کے ساتھ ان کی تہذیب کو لے لیا. ہم کوئی کچھ علم کی نفی نہیں کر رہے, ہم نے ہم سے بڑی غلطی ہوئی, ہم نے ان کے علم کے ساتھ ان کی تہذیب کو بھی لے لیا, اور ان کی تہذیب ہلاکت تھی تو ہم بھی ہلاک ہو گئے. مہر و وفا اٹھ گئے, محبتیں اٹھ گئیں, الفتیں اٹھ گئیں, ہمدردیاں اٹھ گئیں, غمخاریاں اٹھ گئیں, دلداریاں اٹھ گئیں. اولاد فرمان بہنوں بھائی کے رشتے ٹوٹ گئے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جس کی دو بیٹیاں ہوں یا دو بہنیں ہوں, کوئی بیٹیاں نہیں ہوتی بہنیں ہوتی. آپ نے کہا جس کی دو بیٹیاں ہوں یا دو بہنیں ہوں وہ ان پہ خرچ کرتا رہے, اپنی بہنوں پر شادی کے بعد بھی خرچ کرتا رہے, یہاں تک کہ خود مر جائے. یا اللہ تعالیٰ ان کی اس کی بہنوں کو سکھی کر دے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اور ہمارے پنجاب میں کیا ہوتا ہے, بہنوں کو حصہ نہیں دیتی, بہنوں کو جائیداد میں حصہ ہی کوئی نہیں. یہ ذمہ دار تو ہے تو ظلم کرتے ہیں, کیونکہ وراثتی انتقال خود بخود آگے چلا جاتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, بہنوں سے زبردستی اتروا لیتے ہیں اور اپنے نام انتقال کروا لیتے ہیں. تو کہتے ہیں انہوں نے معاف کر دیا, انہوں نے معاف کر دی. اور پتہ نہیں تاجر کیا کرتے ہیں, یہ بھی کوئی نہیں دیتے, میں تو نہیں دیکھا, شاید دیتے ہوں, لیکن جہیز دے دیا اس کو غلط پسند دے سب کو دیتا ہے. بیٹیوں کو حصہ دینا اگر ماں باپ جان بوجھ کے دے کے نہیں مرے اور ان کی نیت میں فطور تھا کہ بچوں کو دینا ہے, بے بچیوں کو نہیں دینا, تو اگر یہ بیٹیوں کو حصہ دیے بغیر مر گئے تو زمین آسمان یہ سجدوں سے روشن کر دیں تو بھی دو دو سے نہیں بچ سکتے. اور جن بھائیوں نے ظلم کر کے بہنوں کا حصہ چھین لیا, ساری زندگی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے بندگی کرتے رہے, یہ جہنم سے نہیں بچ سکتے. میں نے پوری زندگی بتائی, ایک معاشرت بتائی, تھوڑا بڑا نماز پڑھی چلا لگا دیا دل میں, حج کر لیا, عمرہ کر لیا, بابا ٹھیک ہو گیا, مسجد بنا دی, دے دو بھائی مسجد بنا لو. ایک زندگی تھی, کتنی خوبصورت زندگی تھی. عورت کو حق دو, بیوی کو حق دو, بیٹی کو حق دو, بہن کو حق دو. میرے استاد ہیں مولانا جمشید صاحب, ہم نے ان سے بہت سی چیزیں پڑھی. ایک دن میں ان کے لیے شہد لے کر گیا, مجھ سے فرمانے لگے کہاں سے لیا ہے, میں نے کہا جی اپنے باپ سے اتروایا. اب ان کا سوال دیکھو, فرمانے لگے تمہارے باپ نے اپنی بہن کو زمین میں حصہ دیا تھا؟ کیا سوال کر, تمہارے باپ نے اپنی بہن کو زمین میں حصہ دیا تھا؟ میں کہا جی اللہ کا شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں, ہوتی تو بالکل نہ دیتا, ہوتی تو بالکل نہ دیتا, مجھے پتا ہے سارے ذمہ داروں کا. میں نے کہا جی میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں, دو بھائی تھے صرف. کہا تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ ہم نے کہا جی وہ کیوں پوچھتے ہیں جو میں پہلے ہی نہیں ہوا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اب آپ اتنا پیچھے تو نہ جائیں کہ جس کی میں کوئی دلیل بھی نہ لا سک. یہ میں آپ زمانہ دیتا ہوں میرے باپ کی بہن کوئی نہیں تھی. سچی رکھ دو, کتنی احتیاط فرمائی لیتے ہوئے. اور اتنے آرام سے یہ بہنوں کے حصے کھا جاتے ہیں جیسے ان کو ماں, ان کی ماں نے نہیں جانا, کہیں باہر سے لے کر آئے تھے. اللہ کا نبی ایک معاشرت دے کر گیا, زندگی دے کر گیا. بھائیو یہ زندگی تربیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, سیکھنے کے ساتھ. انجینئرنگ کوئی تقریر کا نام نہیں, ایک زندگی کا نام ہے. آپ لوگوں نے اس پر جان کھپائی, اس کا صلہ آپ لے رہے ہیں.
لیکن میں یہ کہہ رہا تھا یہ کوئی معراج ہے، اللہ نے مکڑی کو انجینئر بنا دیا، شاید کی مکی کیسا گھر بنا دی، کوئی ایسا گھر بنا کے دیتا
خوبصورت گھر،
پر وہ تو انجینئر ڈاکٹر بھی ہوتی ہے، کیسا خوبصورت وہ بناتی ہے اس کو، کیسے وہ غلاطوں سے پاک کرتی ہے، ساری دنیا کے شربتوں پر لکھ روپئے ایکسپائری ڈیٹ ہے 2003 میں سشن ایکسپائری ڈیٹ سال ہے 2006 کے بعد استعمال نہیں کرنا، چھاپے پڑ رہے میڈیکل اسٹوروں پر تم نے اوور ڈیٹ دوائیں رکھی، شربت رکھے پکڑ ان کو، شاید اللہ نے بنوا دیا ایک چھوٹے سے انجینئر سے، ایک چھوٹے سے ڈاکٹر سے، جس کے دو پر ہیں، جس کے منہ میں چھوٹی چھوٹی دو فیکٹری ہیں، چھوٹی چھوٹی دو فیکٹری ہیں، دو گلینڈ ہیں، بس دو گلینڈ ہیں چھوٹے چھوٹے، جس کے اندر وہ شہد، وہ ارد جا کے شہد بنتا ہے، وہ رس جا کے شہد بنتا ہے، اب کل جب وہ اس کو، جب اس کو اپنے اس میں ڈال دیتی ہے سطح میں، پھر وہ کچا ہوتا ہے، کچا اس میں کچھ پانی کی آمیزش ہوتی ہے، تو ان کو یہ بھی پتا ہے کہ پانی بخارات بن کے ہوا کے ذریعے سے اڑتا ہے، پر اپنے پنکھے جلا دیتی ہے، ایسے پر ہلانا شروع کر دیتی ہے، ایسے پر ہلتے ہیں تو وہ شہد کا پانی سک ہو کر ہوا میں اڑ جاتا ہے، اس کے بعد یہ شہد ہزار سال بھی پڑا رہے خراب نہیں ہوگا، لاؤ کوئی ایسا ڈاکٹر، کوئی ایسا انجینئر، کوئی ایسا سائنس دان ایک قطرہ شہد بنا کے دکھا، تو زندگی سیکھنے کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے جس کو ہم سیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں، پھر ہمارے نبی کی دوسری حکمت یہ ہے کہ ہم سے مطالبہ اللہ کا یہ ہے کہ تمہارا یہ نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے، یہ آخری نبی ہے، تو ساری دنیا کے انسانوں تک اس پیغام کو پہنچانا، اس مبارک زندگی کو پہنچانا، ہاذا بلاغ للناس، یہ بھی تمہارے ذمے ہے، اس کو بھی گلی گلی لے کر پھرنا، یہ تمہارے ذمے ہے، پوری دنیا میں اس کی صدا لگانا، یہ ہمارے ذمے ہے، ہم انجینئر کو ہمارے 25 سال کی عمر میں اور کرم مل گیا ماں کی گود میں، اذان ملی، اقامت ملی ماں کی گود میں، پہلا کام یہ ہوا، ایک کان میں اذان دی، ایک کان میں اقامت کہی گئی، ہمیں یہ بتایا گیا کہ تو پیغام حق کا داعی ہے، پیغام حق کا مبلغ ہے، پوری دنیا میں پیغام حق کو پہنچانا یہ تیری ذمہ داری ہے، کن تم خیر امت، اللہ تعالیٰ ہمیں کہا شاباش تم بڑے اچھے ہو، ہم کیوں اچھے ہیں کہ اخرجا تم نکالے گئے ہو، کام لینا لوگوں کے نفع کے لیے، کیا کرتے ہو، تامرون بالمعروف بلائیاں پھیلاتے ہو، اور کیا کرتے ہو، وتنہون عن المنکر برائیاں مٹاتے ہو، اور کیا کرتے ہو، وتؤمنون باللہ اللہ پہ ایمان لاتے ہو، اس میں ایک مطلب ہے جو میرے سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ تؤمنون باللہ سے مراد ہے کہ تم اس ساری محنت کا صلہ مجھ سے لیتے ہو، لوگوں سے کچھ نہیں لیتے ہو، یہ ہماری عزت کیا ہے، کن تم خیر امہ شاباش تم بڑے اچھے ہو، کس وجہ سے اخرجت نکالے گئے، اخرجت کا لفظ ہے اخرجت، یہ مجہول آیا ہے، نکالے گئے، نکالنے والا کون ہے معلوم نہیں، نکالے گئے، اور اخرجت باب افعال میں سے آیا ہے، یہ ایک بڑا خوبصورت مطلب یہاں دے رہا ہے جو میں آپ کی خدمت میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، ہمارا جب شادی ہوتی ہے نا، کہیں کارڈ ڈاکٹر بھیجتے ہیں، کہیں نوکر بھیجتے ہیں، کہیں خود چل کے جاتے ہیں، جہاں قریبی تعلق ہوتا ہے تو ہم خود جاتے ہیں کہ جناب آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں، یہ ہوتا ہے نا بھائی ہمارے یہاں، جہاں قریبی تعلق ہو وہاں خود کارڈ لے کے جاتے ہیں، اب یہ کرتے کہ نہیں، یہ جو نا اخرجت، اخرجت یہاں یہ مطلب دے رہا ہے کہ اے میرے محبوب کی امت، تمہارا رب تمہیں خود بلانے آیا ہے کہ آؤ میرے پیغام کو دنیا میں پھیلاؤ، اب تو گھر سے آ جاؤ، یہ اخر یہ کہنے کی مانے، ہمیں بلانے اللہ ہے، آ جاؤ اے امت محمد آ جاؤ، انجینئر تو بنے 25 سال میں، میں روکتا نہیں ہوں، لیکن تمہارا اصل کام انجینئر بننا نہیں، تاجر بننا نہیں، ڈاکٹر بننا نہیں، ذمہ دار بننا نہیں، کاروباری بننا نہیں، حکمران بننا نہیں، تمہارا اصل کام میرے پیغام کو دنیا میں پہنچانا ہے، کن تم خیر امت بہترین امت ہو تم، اللہ تعالیٰ کا نبی ارشاد فرما رہا ہے بلغوا عنی ولو آیا، تمہیں ایک بات بھی آتی ہے تو آگے پہنچاؤ، اللہ کا نبی فرما رہا ہے فلیبلغ الشاہد الغائب، میرا پیغام غائبین تک پہنچاؤ، اللہ تعالیٰ کا نبی ارشاد فرما رہا ہے الا وان ربی داعیا وانه سائلی هل بلغت فقولوا یا رب قد بلغت اسفل جبلغ الشاهد الغائب، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے بلائے گا، مجھ سے پوچھے گا تو نے میرا پیغام آگے پہنچایا، میں کہوں گا یا اللہ پہنچایا. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا میں تو اللہ کو کہہ دوں گا میں نے پہنچایا، میرے بعد تم بھی میرا پیغام آگے پہنچاتے رہنا. جو رحمت کے ابھی لاب فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین انسان کون ہے؟ ای الناس خیرن سب سے بہترین انسان کون ہے؟ بعد میں فرمایا اتقاهم للہ، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہو، آمرهم بالمعروف وانہاهم عن المنکر واوصلهم للرحم، جو سب سے زیادہ بھلائی کراتا ہو، سب سے زیادہ برائی مٹاتا ہو، سب سے زیادہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہو اور اللہ سے ڈرتا ہو، یہ سب سے بہترین مسلمان ہے، سب سے اچھا مسلمان ہے. سب سے بہترین مسلمان. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یلون یومئذ الکتاب والسنۃ کالسابقین الاولین من المہاجرین والانصار، آخری زمانے میں جو میرے دین کی دعوت دیں گے خالی باتیں کریں گے، باتیں القائلون، جو خالی اس کی باتیں کریں گے وہ بھی قیامت کے دن میرے بڑے درجے کے صحابہ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اعلیٰ درجے کے صحابہ کے ساتھ ان کا حشر کیا جائے گا. صرف بات کرنے والے. تو میرے بھائیو، اس امت کو ایک وظیفہ حیات ملا، ایک مقصد حیات ملا، پیغام حق کی گواہی، پیغام حق کو دنیا کے آخر انسان تک پہنچانا. پوری امت کو اللہ نے اپنے نبی کا نائب بنایا ہے، یہ ساری امت اللہ تعالیٰ کے نبی کا نائب ایک نہیں ہوتا، نبی کا نائب فرد نہیں ہوتا، بلکہ نبی کا نائب ایک مجموعہ ہوتا ہے، کیونکہ مجموعہ اس امت کا معصوم ہے، امت اجتماعی طور پر معصوم ہے، یہ گمراہی سے کبھی نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے اس امت کے مجموعی ڈھانچے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بنایا ہے، اور ان کے پیغام کو دنیا کے آخری کنارے تک پہنچانا ان کی ذمہ داری بنایا ہے. تبلیغ کے کام کی بنیاد یہ دو باتیں ہیں، ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس پر سارا دین فرض ہوا، ایک لا نبی بعدہ جس پر تبلیغ کا کام فرض ہوا. ہمارے کلمے میں دو نبی ہیں، دو اسبات ہیں، یہ میرے بعد غور سے آپ سنے گا، دو نبی ہیں، دو اسبات ہیں، اس میں تین ظاہر ہیں، ایک باطن ہے. دو نبی، لا الہ یہ نفی ہے، اللہ یہ اس بات ہے، محمد رسول اللہ یہ اس بات ہے، یہ تین تو چیزیں ظاہر ہیں، کلمہ یہاں ختم ہو جاتا ہے، اس سے آگے کلمہ کوئی نہیں ہے. لیکن چوتھی چیز کلمے کا لفظی حصہ نہیں، معنوی حصہ ہے، کلمے کے معنی میں شامل ہے. اگر اس کو کلمے سے نکال دیا جائے تو یہ کلمہ کفر بن جاتا ہے. وہ ہے لا نبی بعدہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارا کلمہ اتنا ہی ہے، اس پہ پورا ہو جاتا ہے. لیکن محمد رسول اللہ کے اندر ایک اور جز ہے. کوئی شخص ہے کہ میں کہتا ہوں محمد رسول اللہ، یہ نہیں کہتا ہوں لا نبی بعدہ تو وہ مسلمان نہیں، کافر ہے. جو اللہ کے نبی کو نبی تو مانتا ہے، آخر نہیں مانتا، تو پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ شخص دارۂ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے. تو یہ لا نبی بعدہ کلمے کا لفظوں میں تو حصہ نہیں بنا، معنی میں حصہ بنا ہے. اب دو نبی تو اس بات، لا الہ اس کا بھی ایک مطالبہ ہے، اللہ اس کا ایک مطالبہ ہے، محمد رسول اللہ اس کا ایک مطالبہ ہے، لا نبی بعدہ اس کا ایک مطالبہ ہے. لا الہ کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ سر کسی کے سامنے نہ جھکے، اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ سر اللہ کے سامنے جھک جائے، محمد رسول اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ وجود محمدی بن جائے، لا نبی بعدہ کا مطالبہ یہ ہے کہ اس کلمے کے پیغام کو دنیا تک پہنچایا جائے. ہر عقیدہ اپنے عمل کا مطالبہ کرتا ہے، لا نبی بعدہ بھی دعوت کے عمل کا مطالبہ کرتا ہے. اگر اس کو آخری نبی مانتے ہو تو تبلیغ تم پر فرض ہے، تم پر فرض ہے، اور اسے آخری نہیں مانتے تو اسلام سے خارج، آخری مانتے ہیں تو تبلیغ ذمے، تو گھر بیٹھے تو ہوتی نہیں، گھر چھوڑنا پڑے گا، اور گھر چھوڑا لوگوں نے تو اسلام حد تک پہنچا، وہ گھر میں چھوڑتے تو اسلام حد تک کیسے پہنچتا. تو میرے بھائیو، اس لیے گزارش تھی کہ آپ انجینئر بنے، تاجر بنے، ذمہ دار بنے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام بنایا ہے، اس کو چلانا ہے، لیکن پہلے مسلمان بن کے چلیں، اور اسلام کا پیغام دنیا میں پہنچانے والے بنے, پھر باقی کام کریں تو انشاءاللہ ہمارے اس جہان کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے, اس جہان کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے. گری ہوئی قوموں کو اٹھانا کوئی شوبدہ بازی نہیں ہوتی, صبر سے کام کرنا پڑتا ہے, حوصلے سے کام کرنا پڑتا ہے. تبلیغ کو رد عمل کا کام نہیں, ریاکشن کا کام نہیں, یہ حوصلے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے اور صبر کے ساتھ آہستہ آہستہ چلنا ہوتا ہے. 120 سال تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کی محنت میں لگوائے, ہم تو سارے گرے پڑے لوگ ہیں, عمل بھی کمزور ہے, نیت بھی کھوٹی ہے, لیکن اللہ کا رب کے باوجود کتنے نظام بنا رہا. شب جمعہ بلال مسجد سے چلی گئی, اسماعیل مسجد کیا ہوا, مجمع زیادہ ہو گیا, پارکنگ نہیں ملتی, لوگ باہر چلی گئی بھائی. اتنی بڑی مسجد بن رہی, 7 مہینے سال کی جماعتیں چل رہی ہیں, 4-4 مہینے کے پاکستان کے اندر باہر ساری دنیا میں ایک نقل و حرکت کا سلسلہ چل رہا ہے. آج تک افریقہ کے جنگلوں میں کوئی نہیں پہنچا, یہ واحد محنت ہے جس کو اللہ نے وہاں پہنچایا. مالی سے پاکستان سے جماعتیں گئی, مالی والے کام میں لگے تو انہوں نے جماعت بھیجی کانگو. کانگو کے جنگلات میں بونے رہتے ہیں چھوٹے قد کے لوگ, ہزاروں سال سے آباد میں, آج تک کوئی نہیں پہنچا. تو 2 سال پہلے مالی سے جماعت گئی کانگو. کانگو سے گئی وہاں کے جنگلات میں, وہ ننگے رہتے ہیں ننگے, اور ان کا جو لمبا قد ہے 3.5 فٹ, عام قد 3.5 3 3.5, لمبے سے لمبا آدمی 3.5 فٹ کا تھا, اور طاقت اور اتنی ہے کہ ایک آدمی کی 6-6 بیویاں ہیں, 7-7 بیویاں ہیں. تو وہاں جماعت گئی اور بیان ہوا عربی میں, عربی سے ہوا فرانسیسی میں ترجمہ, فرانسیسی سے ہوا ہاؤسا میں, ہاؤسا سے ہوا ہاؤسا افریقن زبان, پھر ہاؤسا سے ترجمہ ہوا جنگلی زبان. 4 واسطوں سے ان کو بات پہنچی. پہلی مجلس میں 127 آدمی مسلمان ہوئے, 2 برس پہلے کی بتا رہا ہوں. اور اب جو اس جماعت میں خود گیا ہوا تھا آدمی, وہ مجھے حج میں ملا. جو آدمی اس جماعت میں تھا اس کا نام حسن, وہ مالی کا ہے, بڑا عالم ہے, ریاض میں رہتا ہے, پی ایچ ڈی کر لی ہے, آگے کچھ اور پڑھ رہا ہے, تبلیغ میں بھی بڑا متعارف رہتا ہے, علم میں بھی بڑا مقام ہے. وہ خود اس جماعت میں گیا تھا, تو وہ ہم بیٹھے تھے مکہ مکرمہ میں, تو ایک شیخ جبران ہے, وہ آئے, بڑے عالم ہیں مدینہ کے, کہنے کہ میں آج جدے گیا تھا تو وہاں کے علماء ملنے کے لیے آئے, انہوں نے کہا ہمیں تبلیغ پہ بڑے اعتراضات ہیں. میں نے کہا پہلے یہ کارگزاری سن لو پھر اعتراض کرنا. مطلب بتاؤ کب وہ کانگو کا حال سنایا کہ کس طرح کانگو کے جنگلوں میں 127 سے بڑھ کر اب 3000 مسلمان ہو چکے ہیں, 3000 ہو چکے ہیں, اور انہوں نے کپڑے پہنے. جب ان کو پہلی دفعہ کپڑے پہنے وہ پریشان ہو گئی, ہمیں کیا تم نے کر دیا, کس چکر میں ڈال دیا, پر چلا دے آزاد سے. پچھلے سال ایک آدمی حج پہ آیا, ہوں دونوں میں سے ایک آدمی حج کر کے گیا, تو جو شیخ حسن تھے انہوں نے وہاں بڑے بڑے علماء کو ملایا. تو پہلی دفعہ یہ رائمنڈ کی چھوٹی سے نظام الدین کی چھوٹی سی بستی سے اٹھنے والی آواز کو اللہ تعالیٰ نے افریقہ کے گھنے جنگلوں میں داخل کیا, جہاں کوئی نہ پہنچ سکا پچھلے 1400 سال. پھر مالی میں ایک سہارا ہے جہاں کوئی سلامت گزر نہیں, جو جاتا قتل کر دیتا, لوٹ لیتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں, لوٹ لیتے. تو پاکستان سے ایک جماعت چلی پیدل. اب یہ دوسری کارگزاری سنا رہا, ایک موریتانیہ کا عالم سنا رہا, اس کا نام بھی حسن, جو میں نے پہلی کارگزاری سنا رہا اس کا نام بھی حسن. یہ ابھی مکے میں جو ہماری ملاقات ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں. وہاں کا مالی میں پاکستان کی جماعت چلی, صحرا کا رخ تھا, انہوں نے کہا ادھر نہ جاؤ قتل کر دیتے, آج تک کوئی زندہ نکلا نہیں. ان کا ٹھیک ہے ہمارا مرنا ہی مطلوب ہے, جائیں گے ادھر ہی. اس صحرا میں چلے تو بڑی مشقت کا تھا ان کے بس میں نہیں تھا, لیکن وہ تھوڑے مانوس ہوئے. پھر انہوں نے موریتانیہ والوں کو کہا کہ یہاں تم جماعتیں بھیجو, ہمارا بس نہیں ہے, صحرا ہے. تو موریتانیہ کے صحرا میں جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے وہاں سے جماعتیں صحرا میں آئیں, مالی کے صحرا میں ایک سال کے اندر اندر 17,000 آدمیوں کا وقت لگتا ہے, اور ایک سال کے اندر اندر 100 وہ تبلیغ میں آ گئے. ابھی مالی کے لوگ آئے ہوئے تھے, 70 کے قریبوں میں سے آدھے سہراتوں پر آئے ہوئے ہیں. مالی کے صدر نے موریتانیا کے صدر کا شکریہ ادا کیا, سر آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ہمارے جنگل کے لوگ وحشی وہ سیدھے کر دیے. اس کو پتا بھی نہیں تھا کہ کیا ہوا, کب ہم نے کب کی دیکھی ہے, کب تمہارے ملک سے تو جماعتیں آئی, کب کون سی جماعتیں, کب جو بستر اٹھاتی ہیں بستر اور پگڑیاں پاتی ہیں پگڑیاں, وہ آئے تھے, انہوں نے ہمارے سارے وہ شہر کے لوگوں کو سیدھا کر دیا. وہ تو موریتانیا کے صدر نے کہا اچھا اچھا اچھا, وہ تبلیغ والے جماعت الدعوا جماعت الدعوا. اس طرح شہروں میں اللہ نے بات کو پہنچایا. بات بلال مسجد میں ہو رہے گا, یہ تقریریں کرتے اس سے کیا ہوتا ہے, جس طرح کا اس سے کیا ہوتا ہے, ایسے ایسے مینمنٹ کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے, کیونکہ ہمارا اکٹھا ہو چکا ہے, ہمارا ذہن تحریکی بن چکا ہے, ہم کسی مثبت چیز کو اور کسی سلجھے ہوئے طریقے سے کسی چیز کو لے کے چلنا, اس میں کچھ انقلاب ہمیں نظر نہیں آتا. میرے بھائیوں, روزانہ درخت بڑھتا ہے, کبھی شور نہیں ہوا, کبھی سنا شور سے شوں شوں کی آواز آ رہی ہو, کیا ہوا, مکی کا درخت 2 inches آگے بڑھ گیا, اور کبھی آپ کو شوں شوں کی آواز آ رہی ہو, کیا ہوا, پھول کھل گیا, پھول بھی کھلتے ہیں, کلیاں مہکتی ہیں, شور کوئی نہیں ہوتا, ہمیشہ درخت کے کٹنے کا شور ہوتا ہے, درخت کے بڑھنے کا شوق نہیں ہوتا, عمارت کے درخت کے بڑھنے کا شور نہیں ہوتا, کٹنے کا شور ہوتا ہے, عمارت کے دیوار کے بننے کا کوئی شور نہیں, دیوار کو گرانے سے دھڑام کی آوازیں آتی ہیں اور پتھروں کے پڑنے کی آوازیں آتی ہیں, توڑنے پر شور ہے, بنانے پر شور نہیں. تبلیغ کے کام میں نہ کوئی زندہ باد, نہ کوئی مردہ باد, نہ کوئی جلسے, نہ کوئی جلوس, نہ کسی کے خلاف کوئی بات, نہ گالی, نہ گلوچ. وہ کہتا یہ کیا ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں, تو ایسے ہی ہے, کیونکہ پچھلے 55 سے ایک ذہن بن چکا ہے کہ جہاں خوب ہنگامہ ہو کہتے یہ ہے انقلاب. بعض لفظوں میں بڑا ظلم ہوا ہے, اپنے مجاز میں اتنے استعمال ہوئے ہیں کہ ان کا اصلی مطلب ختم ہی ہو گیا. انقلاب یہ عربی کا لفظ ہے, یہ قلب, قلب پر الف نون لگا ہوا ہے, قلب کہتے ہیں دل کو, جب اس پر الف نون آ گیا تو اس کا مطلب ہے پلٹ جانا, دل کا بدل جانا, دل کے بدل جانے کو انقلاب کہا جاتا ہے, دل کے بدل جانے کو انقلاب. تبلیغ میں یہ انقلاب آ رہا ہے, لیکن یہ لفظ اتنا استعمال ہوا مجاز میں کہ اب انقلاب کا مطلب ہے کوئی جلسہ ہو رہا ہو, کوئی جلوس نکل رہا ہو, کوئی حکومت ٹوٹ رہی ہو, کوئی بغاوت ہو رہی ہو, کوئی سڑکوں پہ لوگ آ چکے ہوں, مار پاڑ ہو رہی ہو, کہتے انقلاب آ گیا, انقلاب آ گیا. یہ مجازی مطلب ہے, حقیقی مطلب ہے دل کا بدل جانا, لیکن یہ اس میں استعمال ہی نہیں ہوتا. جیسے ایک اور مثال دیکھو, پھر میری بات برباد ہوگی. وہ برباد ہو گیا, برباد ہو گیا, جو جس آدمی کا نقصان ہوا جائے کہتے ہیں برباد ہو گیا, اور برباد کا مطلب کیا ہے, شاید آپ نے کسی میں بھی نہ سنا ہو, برباد دو لفظ ہیں, یہ دو لفظ ہے, یہ فارسی کا لفظ ہے, دو لفظ, برباد, یہ ہوا چل رہی ہے, ہوا, ہوا چل رہی, دن کا جب ہوا میں ہوتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں برباد, ہوا کے اوپر اڑنے والا, ہوا میں تیر جانے والا, ہوا میں بکھر جانے والے کو کہتے ہیں برباد, ہوا کے اوپر, برباد, ہوا کے اوپر. کبھی یہ مطلب سنا آپ نے, کسی کے مل بیٹھ گیا کہ اس کو برباد ہو جاتا, کیوں, ہوا میں اڑ گیا, اس کی مل ہوا میں اڑ گئی تھی, کسی کی ٹیکسٹائل بیٹھ جائے تو وہ تو بے چارہ برباد ہو گیا, کیوں, اس کی ٹیکسٹائل ہوا میں اڑتی جا رہی, جب ہوا میں اڑتا جا رہا تھا. میں آپ کو مثال دی, انقلاب برباد, برباد اپنے مجاز میں اتنا استعمال ہوا ہے کہ اصل معنی آج آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں. مجاز کیسے ہے, جس نے یہ لفظ بنایا ہوگا, مجھے تو پتا ہے کیسے بنایا ہوگا, لیکن میں سوچتا ہوں کیسے بنایا ہوگا, اس نے دیکھا جن کا ہوا میں اڑا بے نشان ہو گیا, پتا ہوا میں اڑا بے منزل ہو گیا, کاغذ ہوا میں اڑا بے راہ ہو گیا. تو جیسے جب کسی کا نقصان ہو جاتا ہے تو وہ بھی بے نشان ہو جاتا ہے, وہ بھی بے مقصد بے منزل ہو جاتا ہے, کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوتا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو اس نے غالباً کہا ہوگا برباد, جیسے ہواؤں میں اڑنے والا پتا بے منزل ہو جاتا ہے, جس کی دنیا لٹ جاتی ہے وہ بھی بے منزل ہو جاتا ہے, سگے بھائی بھی پوچھنا چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے اس نے کہا ہوگا برباد. پھر وہ ایسا استعمال ہوا کہ آج یہ پڑھا لکھا طبقہ بھی حیران ہو کے دیکھ رہے گی, ملک کیا کہہ رہے ہیں برباد. یہی حال انقلاب کے ساتھ ہوا ہے. ہم کہتے ہیں تبلیغ انقلابی کام ہے, کہتے جاؤ جاؤ کہتی بس تمہیں تو کوئی نعرہ لگانے نہیں آتا, تم کیا انقلاب لو, کیونکہ وہ نعرے لگانے کو انقلاب سمجھو. تو بھائیو یہ وہ کام ہے جو درخت کی طرح خاموشی سے بڑھتا ہے, موتی کی طرح صدف میں خاموشی سے پروان چڑھتا ہے. جب پورا ہے ساری دنیا کے انسان اللہ کی طرف پھر جائیں, پوری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچے, یہ ہماری آپ کی محنت اور کوشش ہے. ہم اس کے لیے وقت مانگتے ہیں, نہ کہ اپنی ذات کے لیے یا بلال مسجد کے لیے یا تبلیغی جماعت کے لیے. اس کے لیے آپ بھائیو پھر تو اپنی پوری زندگی میں اللہ کے رسول کے طریقوں کو لاؤ. میں نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ ایک ایک جو چیزیں زندگی کی ضروریات ہیں سامنے پیش کی, صرف نماز تک بات نہیں رکھی, معاشرت کو بھی بتایا ہے, نیت کو بھی بتایا ہے, آپ کے اپنے پیشے اور شعبے کو بھی بتایا ہے, ایمانیات کو بھی بتایا ہے, اللہ سے لینے کا راستہ بتایا ہے. اس کو لے کر ساری گھر میں دھرنا پہنچانا یہ اللہ نے ہماری ذمہ داری کو بنایا ہے. اس کے لیے بولتے جاؤ, نام دیتے جاؤ. چار مہینے اس کے لیے ہم مانگتے ہیں کہ چار مہینے لگا کر اس کو سیکھا جائے. یہ چار مہینے کوئی تبلیغی جماعت میں شامل ہونے کے لیے نہیں مانگ رہے, بلکہ چار مہینے میں نے آپ کو تو بتایا اللہ نے بھی تین چولہے لگوائے, تب جا کر میں نے چرائی کو باہر نکالا. اور اس کا ہر چولہا جو کہے گا جنرل کہے کہ ایک سال کے برابر تھا, تو 120 سال میں اوپر اس کا پتا پڑا ہے. ہم کہتے چار مہینے لگا کر سیکھا جائے, مطلب رہ کر 40 دن ایک دفعہ لگائے ہیں سال میں, مہینے میں 3 دن. اگر آپ نے جمعرات کو اسماعیل مسجد جائیں تو انشاءاللہ یہ مستقل طور پر کرتے رہیں گے, تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رانی نکالتا رہے گا. اب آپ نام لیتے جاؤ, یہ نام لکھنے دعا کرا لیتے ہیں. بولو بھائی
دروازہ کھول دے, اتنے ہزاروں بچے تیرے سامنے بیٹھے, یا اللہ تجھے منانے کے لیے آئے بیٹھے, تیرے نبی کا وقت بن کے آئے بیٹھے, انہیں مردود نہ فرما, محروم نہ فرما, اللہ نے جھٹکار کوئی اور تو ہے نہیں, تو بھی در بند کر لے تو جائیں گے کہاں, یا اللہ ہماری بے بخشی دیکھ, یا ہماری بے قسمت کی دیکھ, یا اللہ ہماری ذلتوں کو دیکھ, یا اللہ ہمارے بچوں کا تڑپنا دیکھ, یا اللہ اللہ مہربانی فرمائے, مہربانی فرمائے, ہدایت کی ہوا چلا دے, ان کو زندہ کر دے, ان باطل سے گاؤں کو بدل دے, ان نوجوانوں کو قبول کر, ان بچے بچیوں کو قبول کر لے, ان کے دلوں میں ایمان کی شمع فروغ کر, ان کے انگ انگ میں سے حضور کی سنتوں کے چشمے بہار, ان علم و حکمت کے دریا ان پر کھول دیا اللہ, اس مسجد کو علم و عمل کا نمونہ بنا دیا, دین دنیا کی رہبری ان کو نصیب فرما دے, یا اللہ انہیں تو علم بھی نصیب فرما, اخلاق بھی نصیب فرما, ان نوجوانوں کو سارے عالم میں دین کا پھیلانے والا بنا, اس پورے ملک کی حفاظت فرما, حدود کی حفاظت فرما, سرحدوں کی حفاظت فرما, ہم بے بس ہیں یا اللہ, سفر دم بطور مایا ایسے شراب, ہمارے پاس کچھ نہیں رہا, تیرے سپرد کرتے ہیں اسلم تو نفسی انہیں.
خط 23 مئی 2003 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام بلال مسجد فیصل آباد انجینئرنگ کے شعبے والے سے خطاب فرما رہے تھے. موضوع تھا دنیاوی زندگی اور دائی الی اللہ. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرمال, علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا نج تبلیغ مرکز مدنی مسجد فٹل بی ایریا کراچی, فون نمبر 6370813 یا علمی کیسٹ گھر الفرقان مارکیٹ بالمقابل جہانگیر پارک مسجد صالح, دکان نمبر 4B پریدی اسٹریٹ صدر کراچی, فون نمبر 7237087.